ولانتاج فردي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: الكفر على أربع دعائم: على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق. فمن تعمق لم ينب إلى الحق، ومن كثر نزاعه بالجهل دام أماه عن الحق، ومن زاغ ساءت عنده الحسنات وحسنت عنده السيئات، وسكر سكر الضلالة، ومن شاق وأرد عليه طرقه وعادل عليه أمره وضاق عليه مخرجه. والشق على أربع شعب. درود علی محمد وعلی محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مؤمنین کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مؤمنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نورانی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 31 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت نے کفر کی حقیقت بیان کی ہے. کفر کیا چیز ہے؟ پہلے حصے میں حقیقت ایمان و ارکان ایمان اور ارکان ایمان کے مختلف شعبے بیان فرمائے ہیں، اور اسی حکمت کے دوسرے حصے میں کفر اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، تاکہ جب مومن اس معرفت کے زینے سے ایمان کی حقیقت تک پہنچ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر محسوس طور پر کفر کے ارکان میں یا کفر کے اعضاء و اجزاء میں مبتلا ہو کر سقوط نہ کر دیں. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ کفر کے چار ستون ہیں، چار رکن ہیں، اور یہ چار رکن جس انسان کے اندر وجود میں آ جائیں، جس زندگی میں داخل ہو جائیں، جس معاشرے کے اندر گھر کر لیں، وہاں خطرہ ہے ایمان کے ختم ہونے کا، اور درجہ ایمان سے تنزلی کا، سقوط کا اور گرنے کا. پہلا رکن کفر کا فرمایا تعمق ہے، دوسرا تنازع ہے، تیسرا زیغ ہے، وہ چوتھا شقاق ہے. تعمق گہرائی سے ہے، بے جا کسی چیز کی گہرائی میں اترنا، یہ کفر کا پہلا ستون ہے. اس سے انسان کفر کی طرف مائل ہو جاتا ہے. دوسرا تنازع ہے، جھگڑالو ہونا، جھگڑا کرنا ہر مسئلے کے اندر. تیسرا رکن زیغ ہے، کجروی و انحراف. وہ چوتھا شقاق ہے، جدائی، تقسیم، و دوری تعمق عمق سے ہے, جیسے عمیق استعمال ہوتا ہے لفظ گہرائی کے معنی میں ہے, عمق معانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اجسام کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. اجسام کا عمق آسان ہے سمجھنا, جس طرح انسان خود ایک جسم رکھتا ہے بدن, اور ہمارے ارد گرد جو دنیا ہے جو چیزیں ہیں وہ سب جسمانی شکل میں اور جسمانی روپ میں ہیں. ہر جسم میں تین پہلو ہوتے ہیں, تین بود, ایک اس کی لمبائی ہے, چوڑائی ہے اور گہرائی, تو کبھی اس کو اس کی اونچائی بھی کہا جاتا ہے. اونچائی اور گہرائی ایک ہی بود ہے, چار چیزیں نہیں. اور انہی ابعاد سے جسم چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. یہ چاروں تینوں چیزیں مل جائیں اگر, اس کو حجم کہتے ہیں, ڈائمنشن. یعنی یہ تینوں چوڑائی لمبائی اور اونچائی یا گہرائی, اس کے مجموعے سے جو جسم کی شکل بنتی ہے وہ ڈائمنشن ہے اس کا. تین بود, تین پہلو ہر جسم کے لازمی ہیں, کوئی جسم ایسا نہیں ہے جس کے تین پہلو نہ ہوں. چھوٹے بڑے انہی وجہ سے ہو سکتے ہیں, یا اس کی لمبائی چھوٹی ہے, یا اس کی چوڑائی کم ہے, یا اس کی گہرائی کم ہے. اور اگر چوڑائی لمبائی گہرائی زیادہ ہو تو اجسام بڑے ہو جاتے ہیں. بڑے اجسام وہی ہیں جن کے یہ تین پہلو ڈائمنشن زیادہ ہیں, مقدار ان کی زیادہ ہے. اگرچہ اب یہاں ایک علمی بات ہے, اسے جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے, فائدہ ہے, دین کا بھی فائدہ اور دنیا کا بھی فائدہ, کہ انسان کو جتنی حقیقتوں کی معرفت زیادہ ہو اتنا ہی انسان کا فائدہ ہے, دنیاوی بھی اور اخروی بھی. ہمیں ابھی جدا کر دیا گیا کچھ دینی علوم کے نام سے, کچھ دنیاوی علوم کے نام سے. دنیاوی علوم ہم جاب کے لیے حاصل کرتے ہیں, دینی علوم خدا کے لیے حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ تقسیم پہلے نہیں تھی, پہلے سارے علوم دینی تھے. آج جو علوم ہم غیر دینی سمجھ کر جاب کے لیے پڑھتے ہیں, یہ علوم کسی زمانے میں علوم دینی تھے, اور ان علوم کی بنیاد بھی دین سے ہی شروع ہوئی ہے. بعد میں علوم آہستہ آہستہ جدا ہوتے گئے, انسان بھی دین سے باہر ہوتے گئے, علوم بھی آہستہ آہستہ انہوں نے دینی عنوان سے خارج کر کے. سیکولر تحریک جو چلی مغرب میں, اس نے ایک اثر یہ دکھایا کہ انسانوں کو بھی دین سے دور کر دیا, اور علوم کو بھی, مختلف علوم کو دین سے باہر نکال کے ان کا عنوان غیر دینی بنا دیا ہے, جبکہ سارے علوم دین کے زمرے میں شمار ہوتے تھے. آپ قدیم علماء دیکھیں, وہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, یہ دینی مدرسوں کے فارغ و تحصیل تھے. جتنے بڑے بڑے نام ہیں جن کو آج سن کے انسان غور کرتا ہے کہ اس قدر عظیم شخصیات تھی, یہ دینی مدرسوں کے فارغ و تحصیل تھے. ابن سینا اور فارابی اور ابن ایسم اور خواجہ طوسی اور محمد ابن زکریا رازی, اور یہ سارے نام, یہ سب کے سب علماء تھے اور جامع علماء تھے. قرآن کے بھی عالم تھے, فقہ کے بھی عالم تھے, حدیث کے بھی عالم تھے, تفسیر کے بھی عالم تھے, اور اپنے زمانے کے رائج علوم میں بھی عالم تھے. صرف ایک علم نہیں پڑھا ہوا تھا انہوں نے. باہر کے علوم اب دو حصوں میں ہم پڑھتے ہیں. علوم میں معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے, وہ معرفت انسان کی غذا ہے, انسان کی ضرورت ہے. آپ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عام علی دامہ ذی الولالی کا فرمانا ہے کہ جو لوگ دینی مدرسوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں, اور جو یونیورسٹیوں میں بیٹھ کر مثلا فزکس پڑھ رہے ہیں برفر, اگر ایمان ہو دونوں کے اندر تو دونوں دینی علم پڑھ رہے ہیں, اور اگر ایمان نہ ہو ان کے اندر تو دونوں دنیاوی علم پڑھ رہے ہیں. ایسے ہیں لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں دنیا کے لیے. آپ تعجب نہ کریں, میں ایک ایسے شخص سے ملا ہوں یہاں موجود ہے آپ کے ملک میں, اور علامہ ہے, بہت پڑھا لکھا آدمی, حافظ قرآن ہے, مفسر قرآن ہے, ریڈیو ٹی وی پہ آ کے پروگرام کرتے ہیں, اور امام جمعہ ہیں, مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں, اور لیکن خود ان کا اس کا اقرار ہے اپنا کہ میرا خدا پر معاذ اللہ کوئی ایمان نہیں, قیامت پر کوئی ایمان نہیں ہے. پہلے کسی نے ان کے شاگردوں نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ اس طرح کے عالم ہیں. یقین نہیں آتا کہ انسان عالم ممکن ہے, عمل کے لحاظ سے کمزور ہو, لیکن عقیدے میں کبھی مشکل ہے کہ اس حد تک جا پہنچے کہ معاذ اللہ ملحد ہو جائے, منکر خدا ہو جائے, ایسا بعید ہے. لیکن یہ تعجب ختم ہو گیا, حیرت جب خود ان سے ملاقات ہوئی, وہ آئے بیٹھے, تعارف ہوا تو کہنے لگے آپ نے میرے بارے میں شاید کچھ سنا ہوگا. تو میں نے کہا کہ سنا ہے لیکن مانا نہیں, یقین نہیں آیا. تو خود ہی کہنے لگے کہ مان لیں, یقین کر لیں گے, جو سنا ہے وہ صحیح ہے, میرا کسی چیز پر ایمان نہیں. لیکن کہا کہ میں کرتا ہوں یہ کام, جمعہ پڑھاتا ہوں, نماز پڑھاتا ہوں, پانچ پانچ وقت کی تراویح بھی پڑھاتا ہوں, قرآن بھی پڑھاتا ہوں, ٹی وی ریڈیو پہ تقریریں بھی کرتا ہوں, اور اتفاقاً بڑی اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں, عالمانہ گفتگو کرتے ہیں, دوسروں سے بہت اچھا بولتے ہیں ایمان کے اوپر, تقویٰ کے اوپر. آپ نے شاید وہ دیکھی ہوگی مووی امام علی جو بنائی گئی امیر المومنین کی زندگی پر, وہاں ایک شخص بتایا کہ وہ شراب پی کر تقویٰ کے اوپر تقریر کر رہا تھا, لوگوں کو تقویٰ سمجھا رہا تھا, ممبر کے اوپر بیٹھ کر کے تقویٰ کیا ہے. ان سے کہا کہ خوب آپ اگر نہیں ہے ایمان, آپ کسی چیز پر نہیں مان رکھتے تو دھوکہ کیوں دیتے ہیں لوگوں کو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اکثر نماز جمعہ اور جماعت میں بغیر وضو کے ہی پڑھاتا ہوں, خصوصاً سردیوں میں وضو نہیں کرتا ہوں, ایسے پڑھا دیتا ہوں. کہا کیوں لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہو, ان کا تو ایمان ہے, آپ مومنین کو کیوں خراب کرتے ہو, ان کا عمل, ان کی عبادت. تو انہوں نے کہا کہ یہ جاب ہے میری, میں پیسے لیتا ہوں, جاب کرتا ہوں, اور کہا کہ جاب میں میں نے کبھی خیانت نہیں کی, ٹائم پر جاتا ہوں, پورا کام صحیح کرتا ہوں, بچوں کو صحیح پڑھاتا ہوں, نماز پوری پڑھاتا ہوں ان کو, اور ایگریمنٹ میں یہی ہے کہ میں نے ان کو نماز پڑھانی ہے, اس میں وضو کا ایگریمنٹ شامل نہیں ہے. تو میں جاب کر رہا ہوں یہ سب کچھ, کہا میں نے پڑھا ہے, قرآن پڑھا ہے, حدیث پڑھی ہے, فقہ پڑھی ہے, یہ سب کچھ میں نے پڑھا ہے, اور حافظ بھی ہیں, اور کہا کہ جاب ہے میری. ان کے اس جملے نے ہلا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ انسان مدرسے میں پڑھ کے علوم قرآن و حدیث و پڑھ کے رسول اللہ کی سنت پڑھ کے اور صرف جاب کر رہا ہو, اور اگر اس طرح کا انسان ہے تو اگرچہ صرف پڑھا قرآن ہے لیکن یہ قرآن اور یہ تعلیم یہ دین نہیں ہے, یہ دنیا ہے. کب کوئی علم دینی علم بنتا ہے؟ اس وقت بنتا ہے کہ جب مدرسے میں بیٹھا ہوا قرآن پڑھتا ہے, یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا فزکس پڑھتا ہے. فزکس اس کائنات کے بارے میں, اجسام کے بارے میں, موجودات کے بارے میں, زندہ و غیر زندہ اجسام کے بارے میں معلومات و حقائق جانتا ہے, جو بیان کرتا ہے, پڑھتا ہے. ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کا فرمان ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر مدرسے میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہو جاب کے لیے, یہ دنیا ہے, اور اگر مدرسے میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہو اس نیت سے کہ یہ فرمان خدا ہے اور اللہ کا فرمان سمجھ رہا ہوں بندگان خدا کی ہدایت کے لیے, یہ دین ہے. اور اسی طرح اگر کوئی دانشگاہ میں بیٹھ کر, یونیورسٹی میں بیٹھ کر فزکس پڑھ رہا ہے اور فزکس اس لیے پڑھے کہ اس کو ڈگری ملے, جاب کرے, یہ دنیا ہے. لیکن اگر وہ فزکس اس لیے پڑھ رہا ہے کہ یہ کائنات یہ فعل خدا ہے اور میں فعل خدا کو سمجھنے کے لیے یہ علم حاصل کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کا فعل سمجھ میں آ جائے, یہ قول خدا سمجھ رہا ہے اور ادھر فعل خدا سمجھ رہا ہے, تو جو فعل خدا ہے وہ بھی اللہ کا فعل ہے, جو قول خدا کا ہے وہ بھی اللہ کا قول ہے, اور یہ دونوں ہو جاتے ہیں دینی علم. کسی زمانے میں یہ علوم پڑھائے جاتے تھے, ایک ہی جگہ پڑھائے جاتے تھے, بعد میں الگ ہو گئے. وہاں یہ باتیں تھیں. وہ نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب ایک چوتھا بودھ بھی, ایک چوتھا ڈائمینشن بھی اجسام کے لیے کشف ہوا ہے, عام نہیں ہوا لیکن ہو چکا ہے. پہلے کہتے تھے کہ اجسام یہ جو ڈائمینشنل ہیں, تھری ڈائمینشنز ہیں ان کے, لیکن اس وقت ثابت ہے کہ نہ چار ہیں, ڈائمینشن چار ہیں, تین نہیں ہیں. ایک کہا جاتا ہے لمبائی, چوڑائی, گہرائی یا اونچائی, اور چوتھا ڈائمینشن ہر جسم کے اوپر ہے, زمان, टाइम, ये चौथा डायमेंशन है। हम पहले ये समझते थे, या हमें बताया गया था पुरानी फिजिक्स में ये कहा गया था कि अजसाम जो है वो थ्री डायमेंशनल है, लेकिन अभी जदीद ने साबित किया कि ना, फोर्थ डायमेंशनल है, चौथा बोध भी, चौथा पहलू भी इन अजसाम के अंदर मौजूद है। कि थोड़ा सा बात पेचीदा सी है, खुश्क सी है। अब मुझ जैसा खुश्क आदमी बात भी खुश्क हो, बयान करने वाला भी खुश्क हो, तो खुश्की ज्यादा हो जाएगी। लिहाजा इसको छोड़ देंगे यहीं पर, चौथे बोध को इन तीन की बात करते हैं जो आपने सुने हुए। वो इसलिए इशारा दिया है कि अगर कहीं मौका मिले पढ़ने का, समझने का, तो उसको समझिएगा, जरूर समझें। फर्क नहीं पड़ता कि आप उस्ताद हैं, आप शागिर्द हैं, आप दीनी तालीम पढ़ रहे हैं, आप दुनिया भी पढ़ रहे हैं, या किसी और शोभा दीन से हैं। मार्फत नुकसान नहीं देती, मार्फत पैदा करें, इस निजाम हस्ती की मार्फत हासिल करें, इस कायनात की मार्फत हासिल करें। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी कायनात में पैदा किया है कि पहले उसको हकाइक से भरा है, हकाइक से भरकर फिर आदम को पैदा किया है, और आदम की पैदाइश पर फरिश्तों को सवाल उठा, एतराज किया, और मुश्किल हल हुई मार्फत से, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। ये सारे हकायक जो अल्लाह ने बनाए, आदम को उनकी तालीम दी, और उस तालीम का एक करिश्मा व झलक फरिश्तों ने देखी और तस्लीम हो गए, इसको अपना खलीफा मान लिया, इसको अपना उस्ताद मान लिया, अपना पेशवा मान लिया, और तस्लीम हुए, सजदा किया फरिश्तों ने। वो फरिश्ते जिनके जरिए खुदा ने कायनात बनाई है, कायनात के समझने वाले के सामने बनाने वाले तस्लीम हो गए। कायनात की खिलकत मलाइका के तौर से, क्योंकि मलाइका के बारे में है कि ये कैडर है, कायनात साजी का स्टाफ है खुदा का। ये सदना, इनके बारे में जो रिवायात के बारे में दो जुमले कहे हैं मलाइका के बारे में, कि ये खदमा है और ये सदना है। सदनातुल्लाह यानी कायनात को बनाने वाला स्टाफ है, अल्लाह इनके जरिए से अपने इरादे नाफिज करता है, ज़ाते खुदावंद तबारक व तआला। आप तवज्जो करें कि कायनात बनी अल्लाह के इरादे से, और अल्लाह के इरादे को नाफिज किया फरिश्तों ने। ये कायनात जब बन गई तो कायनात को चलाने वाला जब आया, हाकिम कायनात, खलीफा खुदा जमीन पर, ये बनाने वाले उसके सामने तस्लीम हो गए। वो जो हामिलीन अर्श खुदा है वो उसके सामने तस्लीम हो गए। क्या चीज उनको नजर आई? सिर्फ ये मार्फत नजर आई, अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा। ये मलकूतियत है कि इंसान इल्म के सामने तस्लीम हो जाए, आलिम के सामने तस्लीम हो जाए। इंसान की फरिश्ता सिफत होना है, और अगर इंसान तस्लीम नहीं होता उसके सामने जिसको खुदा ने तालीम दी है हकाई की, फिर इंसान दूसरे जुमरे में आ जाता है कि एक नफर वहां ऐसा भी था जो तस्लीम नहीं हुआ, अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और कहा कि मैं इससे बेहतर हूं। जिसके दिल में ये बात आ जाए, आदम को आदम होने की वजह से सजदा नहीं किया, आदम को खलीफा अल्लाह होने की वजह से सजदा किया, और खिलाफत का इंकशाफ आदम का इल्म देखकर हुआ कि ये अल्लामा आदम अल अस्मा अकुल्लहा। जब ये मरहला तय हो गया, उन्होंने देखा कि ये वाकई इस काबिल है, तस्लीम हो गए। शैतान फिर भी तस्लीम नहीं हुआ, अब वस्तकबरा वकाना मिन अल काफिरीन, ये शैतान कुफार में से हो गए। बाहर कैद बात यह थी कि तअम्मुक उमुक से है, बना है तअम्मुक, ते आइन मीम काफ, काफ कैंची वाला काफ, तअम्मुक उमुक गहराई के माना में है। गहराई समझना अजसाम में आसान है, लेकिन गहराई कुरान में व रिवायात के अंदर दीन में अजसाम के लिए मखसूस नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी गहराई है। मसलन हम एक चीज जो दुआ सब मांगते हैं अल्लाह ताला से, तूल उम्र, कि खुदा आपको तूल उम्र अता करे। खुदा इंशाल्लाह अब सब मोमिनीन को, सबको तूल उम्र अता करे। तूल उम्र यानी लंबी उम्र खुदा अता करे। बाद उलमा ने फरमाया है कि उम्र का तूल भी होता है और उम्र का अर्ज भी होता है, चौड़ाई भी होती है। लेकिन हमने कभी दुआ में ये नहीं कहा कि खुदा आपको उम्र की चौड़ाई अता करे। हमेशा क्या मांगते हैं? लंबाई मांगते हैं, लंबी उम्र हो, 100 साल हो, मसलन 200 साल हो। लेकिन ये लंबी उम्र आए, चौड़ाई भी इसके अंदर हो या ना हो, اب چوڑائی کی طرف کبھی ہم نے توجہ نہیں کی. ہم یہ سمجھے کہ عمر میں صرف لمبائی ہوتی ہے, چوڑائی نہیں ہوتی. اور ایسا ہی ہے, بعض لمبی عمر گزارتے ہیں لیکن ان کی عمر میں ذرا برابر چوڑائی نہیں ہوتی, وسط نہیں ہوتی, پھیلی ہوئی نہیں ہوتی ان کی عمر, ایک سیدھے خط کے طور پر, لائن کے طور پر ہوتی ہے. اور عمر کے اندر جیسے لمبائی ہے چوڑائی ہے, اسی طرح عمر کے اندر گہرائی بھی موجود ہے. بعض لوگ لمبی عمر نہیں گزارتے, تھوڑی سی گزارتے ہیں, زیادہ لمبائی نہیں ہے لیکن ان کی عمر کے اندر وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت وسیع عمر گزارتے ہیں. لمبی نہیں گزارتے لیکن وسیع عمر گزارتے ہیں. اور بعض تھوڑی سی عمر گزارتے ہیں لیکن بڑی گہری عمر گزارتے ہیں. اس زندگی میں گہرائی بھی ہے عزیز من, ہم صرف لمبائی کے پیچھے نہ پڑے ہیں. کچھ چیزیں ہی انسان کی بڑی پسندیدہ ہیں, ایک ایک کثرت, کوانٹٹی ہمیشہ انسان پسند کرتا ہے, خواہ وہ مقدار کی کوانٹٹی ہو یا عدد کی ہو. قرآن نے بھی یہی کہا کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تم اتنے کوانٹٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, اتنا بڑھانا چاہتے ہو, اتنا بڑھانا چاہتے ہو کہ تمہاری ٹانگیں قبروں میں جا پہنچی لیکن ابھی تک جی بھرا نہیں تمہارا. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہاں جا پہنچے ہو, نوبت کہاں جا پہنچی لیکن ابھی تک کثرت زیادہ بٹورنے میں تمہیں بھرا نہیں, سیر نہیں کیا اس نے تمہیں. مقدار, عدد اور مقادیر, یعنی یہ لمبائی چوڑائی یہ مقادیر ہیں. ہمیں لمبی عمریں اور کثیر مال و کثیر اولاد بہت اچھی لگتی ہے, اموال میں کثرت اور عمر میں لمبائی, یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. لیکن دین ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ یہ تو ایک ڈائمینشن ہے تمہاری عمر کا, دو ابھی آپ تم بھول گئے ہو. اور ایک ڈائمینشن جس چیز کے اندر ہو, دو نہ ہو باقی, تو وہ حقیقت بہت, اس کو کہتے ہیں صرف خط, خط یعنی لائن, اس کو صرف خط کہتے ہیں. تم صرف ایک خط کی طرح ایک لائن ہو کھینچی ہوئی بس. یہ لمبی عمر گزاری 90 سال 100 سال, تو اس عمر میں کیا کیا ہے تم نے, اس عمر میں انجام کیا دیا, حاصل کیا ہے اس عمر کا, حاصل کو دیکھ کر اندازہ لگایا جائے گا. ورنہ ایک لمبی لائن کھینچی ہے تم نے پیدا ہونے سے موت کے دوران. اس عمر کے اندر گہرائی بھی پیدا کرو. گہرائی پیدا کرنے کے لیے ماہ سال نہیں ہوتے, گہرائی کے لیے انسان کو اور اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی ہیں. لہذا گہرائی بہت ساری چیزوں کے اندر ہے. آپ کی زندگی میں گہرائی ہونی چاہیے, زندگی صرف لمبی نہ ہو اور چوڑی نہ ہو, گہرائی بھی ہو زندگی کے اندر. اسی طرح انسان, بہت سارے اور باتیں ہیں جن میں گہرائی بھی ضروری ہے. اسی سے پہلی حکمت نہج البلاغہ میں جو ابھی محل باس ہے, وہ جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں, حکمت نمبر 31, اس سے پہلے جو حکمت ہے ایمان کے بارے میں, ایمان کے ارکان میں حضرت نے فرمایا کہ ایک فہم ہے, فہم عمیق و فہم دقیق انسان کی. یعنی ایمان کے ارکان میں عدالت ہے, تعادل و توازن, ایک متوازن ذہن انسان کا, فہم, اس فہم میں توازن لانے کے لیے گہرائی کی ضرورت ہے کہ گہرائی میں اترو. اور دوسرا رکن ہے غور العلم. غور اردو میں جو استعمال ہوتا ہے, عربی زبان کا لفظ ہے, غار سے, غار اور غور ایک ہی خاندان سے ہیں. غار کو غار اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ بہت زمین کے اندر گہرائی میں گئی ہوئی ہوتی ہے. اس وجہ سے اگر زمین کے اندر نہ گئی ہوئی ہو اور کھدی ہوئی ہو جگہ, اس کو کہتے ہیں نالی. نالی اور ہوتی ہے, غار اور چیز ہوتی ہے. نالی بنا لینے سے گہرائی پیدا نہیں ہوتی. غار, غار کے اندر یعنی زمین کے اندر گیا ہوا سوراخ, اس کو غار کہتے ہیں. اور زمین کی گہرائی میں پہنچنا یہ غور ہے. اور اسی سے ہے کہ انسان غور کرے, ہر چیز میں غور کرے. غور یعنی اس کی گہرائی میں پہنچے, اس کی تہ میں پہنچے. جس طرح یہ بعض لوگ ہیں جو آشنائی رکھتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں سے, لنگر شناس ہیں جو, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اوپر اوپر صرف تری اور گھی اور یہ چیزیں تیر رہی ہوتی ہیں. وہ ڈالنے والے کو کہتے ہیں تھوڑا چمچہ نیچے جانے دو, گہرائی میں جانے دو, انہیں پتہ ہے کہ اصل چیز نیچے بڑی ہوئی. اور اس حد تک تو انہیں پتہ ہے کہ دیگ میں مفید چیزیں نیچے ہوتی ہیں. غور کریں یعنی گہرائی میں. غور, غار سے ہے گہری چیزیں جو نیچے ہوں. لیکن یہ تو اہل بطن ہیں, اہل شکم جن کو پتہ ہوتا ہے کہ دیگ میں مفید چیزیں نیچے ہوتی ہیں، لیکن جو اہل معرفت ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ سمندر کو آپ بہتر سمجھیں گے. مثال میں نے کراچی سے باہر دوسری جگہوں پر دی، تو ظاہر مومن سمندر سے دور ہے، سمندر کی مثال اتنی واضح نہیں ہے ان کے لیے، آپ کے لیے زیادہ واضح ہے. سمندر کے تین حصے ہوتے ہیں، ایک ساحل ہوتا ہے، ایک سطح سمندر ہے اور ایک تہ سمندر ہے، اور تینوں میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے موجود. ساحل سمندر پہ عموماً یہ سمندری جانور، کیڑے حشرے جو سمندری ہیں، ان کو ایک خول ہوتا ہے، ان کا سیپیاں، وہ کھوکھے، وہ جب وہ مر جاتے ہیں یا شکار ہو جاتے ہیں یا نکل جاتے ہیں تو وہ خالی وہ ساحل پہ آ کے پھینک دیتے ہیں. بہت سارے لوگ باہر سے آتے ہیں سمندر کی سیر کو اور واپس جاتے ہوئے یہ سیپیاں جمع کر کے لے جاتے ہیں، ان کو یہی نصیب ہوتا ہے سمندر سے. کچھ لوگ ہیں جو سطح سمندر پہ جاتے ہیں. سطح سمندر پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جھاگ ہوتی ہے اور ایک خس و خاشاک جو سمندری لہریں ادھر ادھر سے اٹھا کے لے آتا ہے، ساحلوں کی طرف آ کے پٹک دیتا ہے. تو جو سطح سمندر پہ جاتے ہیں انہیں جھاگ نصیب ہوتی ہے اور یہ خس و خاشاک جو سطح سمندر پہ ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کو موتی چاہیے جو صدف میں پڑا ہوا ہوتا ہے، صدف سمندر کی طرح میں صدف ہوتا ہے، ایک صندوق، زندہ بخش، اس کے اندر موتی ہوتا ہے بڑا قیمتی، یہ سطح سمندر پہ بھی نہیں ہوتا، ساحل سمندر پر بھی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے تہ سمندر میں. اور تہ سمندر میں جانے کے لیے غوطہ لگانا پڑتا ہے، غوطہ لگانے کو غواسی کہتے ہیں، سطح سمندر پہ تیرنے کو سباحت کہتے ہیں، تیراکی کہتے ہیں، اور ساحل پہ گھومنے کو چہل قدمی کہتے ہیں. چہل قدمی سے کھوکھلی جانوروں کی سیپیاں نصیب ہوتی ہیں. سطح سمندر پہ نہانے سے، تیرنے سے فقط انسان کو جھاگ نصیب ہوتی ہے، اور جھاگ جو اس کی عمر بہت معمولی ہوتی ہے. لیکن جو تہ سمندر میں جاتے ہیں ان کو قیمتی گوہر، صدف، موتی نصیب ہوتے ہیں. لیکن یہ معلوم ہے کہ جو تہ سمندر میں اترتے ہیں غواص، یہ وہ ہوتے ہیں جن کی لمبی سانس ہوتی ہے، بڑا حوصلہ ہوتا ہے، نڈر و دلیر ہوتے ہیں، شجاع ہوتے ہیں، اور سمندروں کی تہ میں جانے کی جرأت ان کے اندر موجود ہوتی ہے. جو چاہتے ہیں ہمارا پاؤں بھی نہ بھیگے پانی میں اور ہمیں موتی مل جائے، ایسے لوگوں کو سمندر کچھ بھی عطا. سمندر دور سے دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ ساحل پیما ہے، یہ سطح سمندر پہ تیرنے والا ہے، یا یہ تہ سمندر میں پہنچنے والا ہے. سمندر بہت سخی ہے لیکن ساحل پیما کو کچھ بھی نہیں دیتا، سوائے وہ سیپیوں کے، کہتے تیرے لیے یہ ہے، تو بھی بد نصیب نہ جا. اور تیرنے والے کو جاگ دے دیتا ہے، لیکن غوطہ لگانے والے کو موتی نثار کرتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے. عزیزان، دریائے معرفت علم بھی ایسا ہے. علم کا ایک ساحل ہے، علم کی سطح ہے اور علم کی گہرائی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں ایمان کے درجے میں اس وقت پہنچو گے جب تمہارے ذہن میں تعادل، توازن آ جائے. اور متوازن ذہن وہ نہیں ہوتا جو ساحل سے گھوم کے واپس آ جائے، اور جو سطح سمندر پہ تیر کے واپس آ جائے. توازن اس کے ذہن میں ہوتا ہے، تعادل اس کے ذہن میں، بیلنس اس کی کھوپڑی ہے کہ جو وہاں تک پہنچے جہاں موتی رکھے ہوئے ہیں، اور موتی علم کی تہ میں رکھے ہوئے ہیں، علم کی گہرائی میں خدا نے صدف رکھے ہوئے ہیں، اور صدف شناس و گوہر شناس وہاں تک پہنچتا ہے. ورنہ ساحل پہ جا کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ساحل پہ جائے، چند مہینے گئے مدرسے میں رہ کے واپس آ گئے، ساحل سے واپس آ گئے. کچھ ہوتے ہیں سطح سمندر پہ تیر کے واپس آ جاتے ہیں، وہ انسان ان کے پاس جاتا ہے گوہر تلاش کرنے کے لیے، تو وہاں سے سیپیاں ہی ملتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے بڑی قیمتی ہے، کان سے لگا کے دیکھو آواز بھی آتی ہے، انہیں سے موجودے کر کے دکھاتے ہیں اپنی سیپیوں سے. لیکن جس کے پاس گوہر ہے، گوہر وہ ہے جس نے عمر صرف کی ہے، تہ علم کے اندر پہنچا ہے، اور علم نے سخاوت مندانہ اپنا دامن اس کے لیے کھول دیا. یہاں پر آپ گہرائی میں اترو، عمق میں اترو، علم کی گہرائی میں جاؤ، عمیق بنو، تعمق پیدا کرو علم کے اندر، معرفت کے اندر. اوپر اوپر سیر سپاٹا نہ کرواؤ. جس طرح جاتے ہیں آپ مثلا یہی کراچی کے ایک ساحل پہ جا کے کشتی لیتے ہیں, تفریحی کشتی, اس کو چند روپے دیتے ہیں, وہ آپ کو گھنٹہ بھر کے لیے راؤنڈ لگا کے پھر واپس, پاؤں بھی تر ہونے نہیں دیتا, صرف دور سے نگاہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. اس سے انسان عالم نہیں بنتا, اس سے انسان گہرائی میں وہ موتی اور صدفات, یہ تفریح ہے. ہم دین اس طرح سے تفریحی طور پر نہ سیکھیں. مثلا ایک سیاحتی کشتی ہے, سیاحتی کشتی میں بیٹھے ہم, سیاحتی کشتی کون ہے, فرض کریں ایک شخص ہے, اس نے تقریر کرنا سیکھ لی, وہ بہت سارے اس نے ٹوٹکے اور چٹکلے اور نقطے اور بہت سارے جمع کیے ہوئے ہیں ممبر میں بیٹھا آ کر. اور ذرا سیاحتی کشتیاں کبھی بھی مفت سیر نہیں کراتی, فیس لیتی ہیں آپ سے, ٹائم ہوتا ہے ان کا, ایک گھنٹے کے لیے آپ کو بٹھاتے ہیں اور گھما کے لا کے پیسے لیتے ہیں, اگر آدھا گھنٹہ اور ہو جائے تو فالتو کہتے ہیں پیسہ زیادہ ہو جائے گا آپ کا. سیاحتی کشتیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ کسی کو مفت سیر نہیں کراتی, تو آپ ان کو پیسے دو آپ کو سیر کرا دیتے ہیں. کہاں کی کرنی ہے آپ کو بتاتے ہیں, مجھے منوڑا کی کرنی ہے, فلاں کی کرنی ہے, جدھر کی سیر کرو وہ کرا کے آپ کو واپس لے آتے ہیں. لیکن کوشش ان کی پوری یہ ہوتی ہے کہ آپ پانی کا قطرہ بھی آپ سے نہ ٹچ ہو نہ آپ اس سے ٹچ ہو, بالکل خشک لے کے جاتے ہیں, خشک لے کر واپس آ جاتے ہیں. تو عزیز من, آپ اگر دین سیکھنا چاہتے ہو, سیاحتی کشتیوں پر بیٹھ کر دین نہیں سیکھ سکتے آپ, تفریحی کشتیوں پر بیٹھ کر دین نہیں سیکھ سکتے. دین سیکھنے کے لیے نجات کی کشتی میں بیٹھو, اور دین سیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ہمراہ ہو جاؤ جو تمہیں صدف تک, گوہر تک لے کر آئے. گوہر شناس ہو, اور خدا نے اس لیے وہ گوہر شناس بنائے ہیں جنہیں معلوم ہے گوہر کہاں رکھے ہوئے ہیں. اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر دین سیکھنے میرے پاس سلونی, مجھ سے پوچھو آ جاؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں. اس لیے رسول اللہ نے آ کر اعلان کیا کہ میں نجات کی کشتی ہوں, تفریحی کشتی نہیں ہوں. لا اسألکم علیہ اجرا, یہ کرائے والی کشتی نہیں ہے, یہ کرائے والی کشتی اجرت میں نہیں کام کرنے آیا ہوں. لا اسألکم علیہ اجرا, کیا چاہتا ہوں, چاہتا یہ ہوں کہ تم اس کشتی پر سوار ہو اور وہ گوہر جو میں لایا ہوں وہ تم مجھ سے لے لو. وہ گوہر کون سے ہیں, ایک قرآن لایا ہوں اور ایک اہل بیت لایا ہوں, ان دو سے پہنچانے والے غواص, توحید, بحر توحید کے غواص, ان کے ساتھ جو وہ آپ کو گوہر توحید نکال کر دیں گے, توحید کے موتی نکال کے دیں گے. بحر دین کے غواص, ان کے پاس جو ان کے پاس گوہر اور صدف دین موجود ہے, وہ آپ کو عطا کریں گے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی گہرائی میں جانا ضروری ہے, اگر گہرائی میں نہ جائیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. بہت سارے معانی ایسے ہیں ان کی گہرائی, قرآن کی گہرائی میں جاؤ. معصوم کا فرمانا ہے کہ ان للقرآن ظاہرا, قرآن کا ایک ظاہر ہے, سطح ہے قرآن کی, یہ عبارت, یہ سادہ جملے جو آپ کے سامنے ہیں, یہ ظاہر قرآن ہے. وللظاہر ہی باطن, اور اس کے ظاہر کا ایک پھر موجود ایک اس کا باطن ہے. وللباطن ہی باطن, اور اس کے باطن کا بھی باطن ہے. بعض روایات میں الہ سبعت ابطن, سات گہرائیاں ہیں قرآن کی, اور بعض میں ہے الہ سبعین ابطن, ستر گہرائیاں ہیں قرآن کی. ستر کثرت کا عدد ہے, جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں سو بار کہا ہے تجھے, تو سو بار کا مطلب سو بار نہیں ہوتا, سو بار کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بار کہا, حد سے زیادہ کہہ دیا. سو بار کہنا, اب کوئی آدمی گن کے کہے کہ نہیں یہ تو سو بار نہیں ہوا بلکہ 98 مرتبہ ہوا ہے, ابھی سو پورا نہیں ہوا, آپ نے غلط وہمی سے کم لیا ہے. انسان کو زبان شناس اور محاورہ شناس ہونا چاہیے. سو بار یعنی بہت کہا ہے, کم نہیں کہا, زیادہ کہا ہے. عربی زبان میں یہ الفاظ بہت زیادہ ہے. 70 کا لفظ جب آتا ہے, کثرت کا عدد اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے. یعنی یہ بتانے کے لیے کہ بہت زیادہ مرتبہ یہ بات کی گئی ہے. قرآن کا ایک ظاہر ہے اور اس کے ظاہر کے نیچے بطن ہے, اس کے بطن کا بھی بطن ہے. الی 70 ابطن, اتنی زیادہ گہرائیاں ہیں قرآن کے اندر. اب فرمائیں گے کہ تم اور قرآن کی طرف, بعض ہیں قرآن کے ساحل پہ گھومتے رہتے ہیں اور بعض ہیں قرآن میں تیراکی کرتے ہیں, لیکن کچھ ہیں جو قرآن کی تہ میں جاتے ہیں, باطن میں جاتے ہیں. قرآن نے ساحل قرآن پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ صرف ثواب. ساحل قرآن پہ فقط ثواب, چونکہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. کہا گیا کہ اگر قرآن کو پڑھنا نہیں آتا صرف دیکھ لو تو اس کا بھی ثواب, اگر نہیں پڑھ سکتے آپ صرف کھول کے قرآن کو نگاہ کرو, عبارتوں پہ ڈالو تو بھی آپ کو ثواب ہوگا. اگر تھوڑا پڑھنا آتا ہے پڑھ لیا تو بھی ثواب ہوگا. پڑھ کے قرآن میں ثواب ہے, ظاہر کا ثواب ہے. ساحل تک جاؤ, قرآن کے ساحل تک ثواب ہے. دیکھو سنو پڑھو, یہ ثواب ہے. پر اگر تم قرآن کو سمجھو, جب قرآن کو سمجھنے آؤ گے تو ثواب سے اگلا قدم ہے. دیکھنے سے اور سننے سے اگلا قدم ہے. دیکھنے اور سننے کے لیے انسان آنکھیں اور کان استعمال کرتا ہے, لیکن سمجھنے کے لیے عقل استعمال کرتا ہے. عقل جب استعمال کرتے تو قرآن سے پھر کچھ نہ کچھ اور نصیب ہوتا ہے انسان کو. ظاہر قرآن انسان کو نصیب ہوتا ہے, لیکن ابھی بھی وہ روح قرآن, حقیقت قرآن نہیں ملی. حقیقت قرآن باطن قرآن کے اندر ہے, تہ قرآن کے اندر موجود ہے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تہ قرآن میں اترنا ہے تو اب آپ کو اہل بیت کا سہارا لینا پڑے گا. تہ قرآن میں دوسرے نہیں اتر سکتے, تہ قرآن میں معصوم اتر سکتے ہیں. لہذا اگر کوئی آ کر آپ کو باطن قرآن کی بات کرے تو اسے بتاؤ کہ یہ باطن قرآن تک کس ذریعے سے پہنچے ہو, کس غوار نے تمہیں باطن تک پہنچایا ہے. اگر تو اہل بیت سے کوئی دلیل موجود ہے اس کے پاس, یہ باطن شناخت قرآن ہے, اور اگر اہل بیت سے کوئی سند نہیں ہے اس کے پاس, اس کے باطن شناخت ہونے میں کوئی دلیل موجود نہیں. قرآن کا ایک, قرآن کا ظاہر, اور 70 یا 60 باطن ہے قرآن کے. بس گہرائی میں جاؤ, قرآن کی گہرائی میں جاؤ. دین کی شناخت میں یہ ایک المیہ ہے کہ سطحی پن, سطحی پن یعنی سطحی سرسری ظاہری باتیں دین کی انسان سیکھ لے اور صرف انہیں پہ رک جائے, اکتفا کر لے. بلکہ بعض لوگ تو دین کے حوالے سے بہت اور مشکلات کا شکار ہیں. توجہ کریں, میں اشارہ کر دوں, عرض نہیں. دین کے درجات ہیں, دین کے اصول ہیں, ارکان ہیں. یہ جو آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعبیرات ہیں و جملات ہیں, ان میں یہ کہ دین کی جڑیں ہیں, اصول ہیں, فروع ہیں, اور دین کی بنیادیں ہیں, اساس ہے دین کی, دین کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے. یہ سب سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں, کہ یہ سب سمجھو آپ. دین کا ایک حصہ وہ ہے جو مختلف اقوام کے اندر, ان اقوام نے جو گزشتگان تھے, اسلاف تھے, آبا و اجداد تھے, انہوں نے کچھ طور طریقے دینی احکام پر عمل کرنے کے طور طریقے انہوں نے اپنا لیے ہیں. وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں, تاکہ ان طریقوں سے ہم دین کے احکام پر عمل کر لیں. ان کو کہتے ہیں رسم و رواج, رسومات اور رواج. رسم و رواج آسمان سے نہیں اترتے, انبیاء لے کر نہیں آتے. ہر قوم کے پرانی نسلیں کوئی طریقے, کوئی سلسلے, کوئی روشیں شروع کرتی ہیں, آنے والی نسلیں ان کو اپنا لیتی ہیں, ان پر عمل کرنا شروع کر دیتی ہیں. ان کو کہتے ہیں رسم و رواج. آپ کے ہر شعبے کے بارے میں رسم و رواج موجود ہیں. آپ مثلا کھانے کے رسم و رواج, پینے کے رسم و رواج, سونے کے رسم و رواج, اٹھنے کے رسم و رواج, بیٹھنے کے رسم و رواج, یہ سارے رسم و رواج ہیں جو مختلف بھی ہوتے ہیں. مثلا کراچی میں رسم و رواج کچھ اور ہیں, اگر آپ 100 کلومیٹر آگے چلے جائیں تو رسم و رواج بالکل سندھ کے شہروں کے اندر جائیں تو رسم و رواج بدل جاتے ہیں. اگر سندھ سے نکل کے پنجاب میں چلے جائیں, پنجاب کے ہر 100-200 کلومیٹر کے بعد دیکھیں رسم و رواج بدل جاتے ہیں. ہر قسم کے رسم و رواج بدل جاتے ہیں, بولیاں بدل جاتی ہیں. ایک جگہ پر گفتگو کسی اور انداز سے ہوتی ہے, دوسری جگہ گفتگو کسی اور انداز سے ہوتی ہے. رسم مختلف ہیں, لہذا آپ ہندوستان میں جائے رسم و رواج کچھ اور ہیں، ایران میں جائے رسم و رواج کچھ اور ہیں، یونان میں رسم و رواج کچھ اور ہیں، اور ہی ہونے چاہیے، کیونکہ آبا و اجداد مختلف ہیں، ان کے آبا و اجداد اور تھے، ان کے آبا و اجداد اور ہیں، دوسروں کے آبا و اجداد اور ہیں۔ لہذا آبائی چیزیں، آبائی چیزوں کی علامت یہ ہے کہ آپ کو ہر 100-200 کلومیٹر پر مختلف نظر آئے گی، بدلی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ آبا و اجداد بدل جاتے ہیں، ایک آبا و اجداد سے یہ چیزیں منتقل نہیں ہوتی۔ یہ رسوم و رواج ہیں۔ رسوم و رواج دین کے حاشیے میں بنتے ہیں، ایک دین کا اصل مواد ہے، میٹر ہے، اور اس کے حاشیوں میں، بارڈر پہ، بس وقت ہوتا ہے نا، اچھے آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی چیز لکھ کے پھر اس کے بارڈر کو سجاتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں۔ مثلا آج کل تو ای میل کرتے ہیں خط وغیرہ، پہلے جب ہاتھوں سے لوگ لکھتے تھے تو بعض فنکار لوگ، آرٹسٹ، خط لکھ کے پھر اس کے دونوں طرف پھول پھول بنا دیتے تھے، مثلا کوئی خوبصورتی کے لیے تزئینات کرتے تھے، جیسے لیٹر پیڈ چھپے ہوتے ہیں اوپر نیچے، ان کی خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے کچھ بنا ہوتا ہے۔ یہ تزئینات ہیں، یہ زینتیں ہیں۔ بس فرض کر لیں گے ہم مجلس کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں، تو اس کو، جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈیکوریشن، جس کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے، ڈیکوریٹ کرتے ہیں آپ مجلس کی جگہ کو، ڈیکوریٹ کرتے ہیں آپ، یعنی کچھ، بس ازا کی علامتیں، سوگ کی علامتیں، اگر جشن ہے تو اس طرح کی علامتیں، اگر زنانہ مجلس ہے اس طرح کا ماحول، مردانہ مجلس ہے اس طرح کا ماحول، بچگانہ مجلس ہے اس طرح کا ماحول، آپ ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے جب دین ان کی طرف چلتا گیا تو اس کو سجانے کی کوشش انہوں نے کی کہ یہ چیز بھی ساتھ لگائے تو سج ڈٹ جائے گا۔ یہ جتنی سجاوٹ کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے یہ سارا رسم کہلاتا ہے۔ یہ نہ اصول دین ہے اور نہ فروع دین ہے، یہ انبیاء کی میراث نہیں ہے، یہ آبا کی میراث ہے، سجاوٹ۔ تو اگر کوئی سجاوٹ، مثلا ڈیکوریشن کر کے پھر کچھ بھی نہ کریں، لوگ منتظر تو رہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے یہ سب کچھ سجایا تھا آپ نے، اب وہ اصل کام بھی تو کرو آپ۔ وہ کام جب تک نہیں ہوگا سجاوٹ کسی کام کی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس سے آگے بڑھتے ہیں، آگے رسم و رواج سے آگے بڑھ کر دین کے احکام کی حد تک آتے ہیں۔ احکام دین کو ظاہری سطحی سے فہم پیدا کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کسی فقہی مثلا کتاب کا، کسی دینی کتاب کا، اور ظاہری سرسری سرسری اوپر اوپر سے گزر کے چلے جاتے ہیں۔ یا بعض علماء کے بقول عددی دین، عددی دین یعنی جو انگلیوں پر ختم ہو جاتا ہے، اللہ ایک ہے، معصوم 14 ہے، امام 12 ہے، پنجتن پاک 5 ہے، وہ ختم ہو گیا سارا دین۔ اب تو بعضوں نے اس پہ سر بھی لگا دیے کہ یاد کرنا آسانی سے ہو جاتا ہے، رٹا دین، اس کو کہتے ہیں رٹا دین، کیونکہ پاکستان میں تعلیمی میڈیم رٹا ہے، رٹا سسٹم، سب جگہ رٹا لگتے ہیں، او لیول ہو، اے لیول ہو، اس میں بھی رٹا ہے، اور اردو میڈیم ہو اس میں بھی رٹا ہے، انگلش میڈیم میں بھی رٹا ہے، دینی تعلیمی نظام بھی رٹا ہی ہے، اصل میں ایک ہی میڈیم ہے پاکستان میں، رٹا میڈیم، تعلیمی نظام رٹا ہے، اس لیے خلاقیت پیدا نہیں ہوتی، کسی جگہ بھی نمبر بہت ملتے ہیں لیکن خلاقیت نہیں ہوتی۔ وہ جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، کوئی خلاق انسان بنے، وہ صفت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ تعلیمی نظام صرف رٹے پہ زور رکھتا ہے۔ ہم بھی گھر سے یہ شروع کرتے ہیں کہ بچوں کو دین سمجھاتے نہیں ہیں، رٹا دیتے ہیں، بچے کو خدا سمجھاتے نہیں ہیں، خدا رٹاتے ہیں ہم اس کو، امامت سمجھاتے نہیں ہیں، امامت رٹاتے ہیں اس کو، اور اس کے اثرات دیر تک رہتے ہیں، بڑی عمر تک رہتے ہیں، کہ سمجھے ہوئے دین کے نتائج اور ہوتے ہیں، رٹے ہوئے دین کے نتیجے اور ہوتے ہیں۔ سمجھی ہوئی امامت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نظام ہی امامت ہوتا ہے، رٹی ہوئی امامت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، انسان لاپرواہ ہوتا ہے، کہ یزید حاکم ہو یا کوئی اور حاکم ہو، رٹی ہوئی امامت ہر جگہ فٹ ہو جاتی ہے، سمجھی ہوئی امامت ہر نظام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتی۔ عزیز امام، یہ فرق ہے، رٹی ہوئی امامت ہے، ٹھیک ہے، امام کس کو کہتے ہیں، 12 امام ہیں، یہ رٹی ہوئی امامت ہے۔ اگر امامت سمجھی ہوتی ہم نے کہ امامت اللہ کا نظام ہے انسان کی زندگیوں کے لیے، امامت اللہ کا نظام ہے، ہم کتنا غور کرتے ہیں. دیکھیں ظاہری دین یہ ہوتا ہے, ہمیں بتایا گیا جب نماز پڑھنی ہے تو زمین پاک ہونی چاہیے, لباس نماز گزار کا شرائط پڑھتے ہیں نا ہم, جو پڑھتے ہیں, جو نہیں پڑھتے وہ ان جھنجٹوں سے اور ان جنجالوں سے فارغ ہیں, وہ ان چکروں میں نہیں پڑھتے کیا پاک ہونا چاہیے کیا ناپاک ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں سب بہن بھائی ہیں, سب پاک, کوئی نامحرم اور محرم. کہتے ہیں آدم و حوا کی اولاد ہے نا, ہاں آدم و حوا کی اولاد ہے, پھر آدم و حوا کی تو ساری بیٹیاں ہیں, سب بہن بھائی ہیں سارے. لیکن جو پڑھتے ہیں وہ انہیں پتہ ہے کہ نماز, نمازی کا لباس پاک ہونا چاہیے, بدن اس کا پاک ہونا چاہیے, اور جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ مکان بھی پاک ہونا چاہیے, اور وہ زمین جس پہ پڑھ رہا ہے وہ زمین غصبی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بتا دیا ہمیں, لیکن اوپر کی بات نہیں کی کہ نیچے تو بتا دیا زمین غصبی نہیں ہونی چاہیے, پلاٹ فری ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے. لیکن وہ نظام حکومت جو میرے سر پہ سایہ ڈالے ہوئے ہیں, آیا یہ بھی شرط ہے یا نہیں ہے عبادت خدا کے لیے, نماز کے لیے, حج کے لیے؟ سید الشہداء جاتے ہیں مکہ اور جا کر عین حج کے دن احرام کھول دیتے ہیں. کیوں کھول دیتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا آج 8 ذی الحجہ ہے, آج تو حج شروع ہو رہا ہے, امام نے احرام کھولا اور وہاں سے نکل گئے, حج نہیں کیا, ارادہ ترک کر لو, نہیں کہا کہ آپ بھی کھول کے میرے ساتھ آ جاؤ, وہ نہیں آئے. مشکل کیا تھی؟ آیا نیچے طواف کی زمین خراب تھی؟ نہ, طواف کی زمین ٹھیک تھی, پاک تھی, اوپر نظام خراب تھا, اوپر یزیدیت کا سایہ تھا. اور حسین علیہ السلام انہیں یہی بتا رہے تھے کہ زمین پاک رکھنا آدھا دین ہے, نظام جو تمہارے سروں پہ حاکم ہے اس کو بھی دینی بنانا یہ دوسرا آدھا دین ہے. تمہیں آدھا پڑا, آدھا چھوڑ دیا تم نے. سرتری اور سطحی دین, رٹے والا دین, وہ یہی ہے کہ ہم نے رٹا لگا لیا, رٹا لگا کے کہیں بھی چلے جاؤ, زندگی گزارنی ہے ہم نے, رٹا رٹا تو محفوظ ہے اپنے ذہن میں. دین کو رٹ کر ہم نہیں دین کا حق ادا کر سکتے, اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے, قرآن کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے, آئمہ اطہار کی تعلیمات کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. وہ جو کچھ فرما رہے ہیں اس کو عمیق ہونا اس کے اندر ضروری ہے. اور جو ہمارے روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں عزیز من, گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. یہ موجودہ حالات آپ کے جو اس وقت ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں, آپ میڈیا میں بیٹھ کر فقط آپ کو میڈیا سیر سپاٹا کراتا ہے, خبریں دیتا ہے, یہ واقعہ ہو گیا, یہ واقعہ ہو گیا. جس طرح ہم نے رٹا لگا لیا دین کا, عدد دین کے گن لیے, فلاں 1, فلاں 2, فلاں 4, اسی طرح آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ہی خبریں سنتے ہیں, آج کتنے مرے, آج کراچی میں سکور کہاں پہنچا, کل تو اتنے مرے تھے, پھر فوراً موازنہ کرتے ہیں, پچھلے ہفتے اتنا ہوا تھا, اس ہفتے, یہ ہماری حالت بن گئی ہے کہ ان حالات میں فقط ہم خبریں سنتے ہیں, کس شہر میں دھماکہ ہوا, کس شہر میں دھاندلی ہوئی, کس شہر میں شہادتیں ہوئی, کتنے لوگ مرے, کتنے زخمی ہوئے, پھر واقعات کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں, اچھا اس میں کم زخمی ہوئے, اس میں زیادہ زخمی ہوئے, اس میں کم شہید ہوئے, اس میں زیادہ شہید ہوئے. یہ ہمارا وتیرہ بن گیا ہے, طور طریقہ بن گیا ہے. ان حالات کو سرسری مت لو, سطحی مت بنو, ان کی گہرائی میں جاؤ, ان حالات کی گہرائی میں جاؤ. ان حالات کے اندر گہرائی ہے, یہ حالات سطح ہے, ایک دریا کی, یہ جوہر کی سطح ہے, اس سطح کے نیچے خرابی ہے. یہ جو خرابی آپ کو سطح پہ نظر آ رہی ہے, سطح حالات پر, اس کے نیچے کوئی چیز ہے جو خراب کر رہی ہے حالات کو. اور ہم ہمیشہ اوپر سطح صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سطح پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سطح پاک کرنے سے کبھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے جب تک ان کی گہرائی میں جا کر نہ دیکھو کہ اصل مشکل کیا ہے حالات کی خرابی کی. اس گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. دین کے لیے مشکل یہ ہے کہ سطحی طور پر اس کو سمجھا گیا ہے, گہرائی میں نہیں سمجھا گیا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانا ہے کہ فہم دین بڑی مشکل ہے, یا فہم دین دینداروں کے لیے جو مرحلہ مشکل پیش آئی ہے, سطحی و سرسری حد تک سمجھنا اور جلدی جلدی اوپر اوپر سے گزر کے, کیونکہ مومنوں کو ہدف و ہم و غم یہ کہ کسی طرح ہم پھلان کے اچھل کود کے صرف جنت چلے جائیں, بس باقی دین کا کوئی فلسفہ, دین کی حکمت ان کے مد نظر نہیں ہے. نا عزیز احمد, دین ہمیں فوراً چھلانگے لگوا کے جنت پہنچانے نہیں آیا. جنت آپ کے لیے ہے, آپ جنت کے لیے نہیں بنائے گئے, جنت آپ کے لیے بنائی گئی ہے, آپ کو کسی اور بڑے ہدف کے لیے بنایا گیا ہے. اس ہدف کے بغیر اگر جنت پہنچ بھی گئے تو کامیابی نہیں ہے. اس مقصد تک پہنچنا ہے آپ کو, اس ہدف اس نقطے تک پہنچنا ہے آپ کو, فرد فرد کو پہنچنا ہے. یہ جو برزخ کے عالم ہی ہم سب کو روکا گیا ہے اور روکا جائے گا, کیوں روکا جائے گا؟ نہ اس لیے کہ ابھی جنت کا گیٹ نکلا ہے, ٹائم نہیں ہوا, مجلس میں سے 7 بجے شروع ہوگی, آپ پہلے آ گئے, امام مرگا بند ہے, ابھی میں روڈ پہ بیٹھے رہا ہوں. ایسے تو نہیں ہے کہ خدا نے جنت آج بھی کھلی ہوئی ہے, آج بھی, بلکہ ایک روایت میں ہے, توجہ فرمائیں, کہ وہ شخص جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ آج جنت اور جہنم نہیں ہے, روایت کے الفاظ ہے, کہ وہ کافر ہے. آج بھی جنت اور جہنم موجود ہے. رسول اللہ کے ایک شاگرد ہیں زید بن حارثہ, کہ بہت ہی شاگرد رشید ہے رسول اللہ کے صحابی, ان صحابیوں کا نام بہت کم, ہم سیاسی صحابیوں میں زیادہ, چونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں سیاسی شخصیات میڈیا پہ چھائی ہوتی ہیں, سیاستدان ہر چیز میں چھائے ہوتے ہیں, سیاستدان دین پہ بھی چھا گئے ہیں, ہر چیز پہ چھا جاتے ہیں, باقی سب کو بالکل نظر انداز. آپ مثلا پاکستان کے اندر سائنٹسٹ بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں, لیکن سائنٹسٹوں کا کبھی نام بھی ہمارے بچوں نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی سائنسدان بھی پاکستان میں رہتا ہے, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں سائنسدان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بہت سارے اہل علم ہیں اور بہت سارے شعبوں کے ماہرین موجود ہیں, ہر اپنی اپنی فیلڈ کے لوگ موجود ہیں. پہلے جب میڈیا نہیں تھا تو اداکار چھائے ہوتے تھے, جو فلمی دور ہوتا تھا, اور پھر اس کے بعد کرکٹر چھائے رہے, اور اب جب سے کرکٹ ختم ہوا یہاں پر, یا حالات خراب ہوئے, بھی سیاستدان چھائے رہتے ہیں, ہر مناسبت میں سیاستدان, حتیٰ دینداروں کو بھی اب وہ دین چھوڑ کر سیاست اپنانا پڑ رہی ہے تاکہ مشہور ہو جائیں, کیونکہ ورنہ لوگ نام نہیں لیتے ہمارا, پہچانے نہیں جاتے ہم, شہرت نہیں حاصل ہوتی ہمیں جب تک اس وادی میں قدم نہ رکھیں. ہر جگہ سیاستدان چھائے رہتے ہیں ہمارے اوپر. آشنا کریں ہم بچوں کو, پہچانے ان حقائق کو, پہچانے کہ کون اس وقت آپ کی ضرورت ہے, کون رہنما ہے, کون حقائق. اتنی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں, اتنی حقیقتیں پنہان ہیں, اتنے حقائق پنہان ہیں, اور یہ جو ظاہری ماحول بنا ہوا ہے, غیر سنجیدہ میڈیا نے بنایا ہوا ہے, اس ماحول کے اندر سب کچھ بلا دیا انہوں نے ہمیں, صبح و شام یہ تبصرے سن کے کنفیوژن, تبصرے بھی نہ کہیں, یہ ویوز در حقیقت کنفیوژنز ہیں جو کسی کھوپڑی میں پیدا ہوتی ہے, اور وہ آ کے آپس میں تبادلہ کرتے ہیں, ساری قوم مل کر سنتی ہے, اور زیادہ ساری قوم کو کنفیوز بناتے رہتے ہیں. دین کی شناخت میں مشکل یہ ہے کہ سطحی حد تک دین کو سمجھا گیا ہے, سرسری حد تک سمجھا گیا ہے, اس کی تہ میں, اس کی گہرائی میں اور جامعیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی, گہرائی میں نہیں اترے, لہٰذا بہت ساری چیزیں نظر انداز ہو گئیں, سرسری سرسری سمجھ کے اوپر اوپر سے گزر کے جنت جائیں ہم, سیدھے سیدھے بس چھلانگے لگائیں اور جنت پہنچ جائیں, جنت ہماری آرزو ہے. مقصد انسان بھول گیا, دین جہاں پہنچانا چاہتا تھا, جس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے دین, آپ توجہ کریں, وہ یہ نہیں ہے. جنت آپ کے لیے ایک, جیسے دنیا میں بہت ساری نعمتیں, مرنے کے بعد بھی نعمتیں ہیں, ان نعمتوں تک پہنچنے کے لیے انسان نہیں پیدا کیا گیا, نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی گئی کہ انعام کے طور پر, اور انعام اس وقت دیا جاتا ہے جب مقصد تک کوئی پہنچتا ہے, نہ کہ انعام تک پہنچنا مقصد ہوتا ہے, مقصد پہ پہنچو انعام دیا جاتا ہے آپ کو, یہ انعام ملے گا آپ کو, کنفرم ملے گا, یقین رکھیں, لیکن خود یہ انعام مقصد نہیں ہے, مقصد ہمارا اور ہے. پر وہ ایک نقطہ اگر ہم پر انکشاف ہو جائے, کھل جائے کہ ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے, کس لیے پیدا ہوئے, ہمیں بولی سمجھ میں آ جائے گی آئمہ اطہار کی, وہ قرآن کی اور انبیاء کی, جو ابھی سمجھ میں نہیں آتی. ہم ہزار آیتیں چھوڑتے ہیں, رد کرتے ہیں قرآن کی, گزرتے ہیں, پھر ایک آیت پر پہنچتے ہیں, اس میں تھوڑا سا اپنے کام کی بات نظر آتی ہے, جبکہ یہ ہزار آیتیں ساری آپ کی ہدایت کے لیے ہیں, ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. مقصد خلقت انسان, ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اس مقصد کے کتنا قریب ہوں, وہ ہے کیا وہ مقصد خلقت جس کے لیے مجھے پیدا کیا, جس کے لیے ساری کائنات پیدا کی گئی ہے, بنایا گیا ہے. عزیزان, وہ مقصد خلقت یہ ہے, میں مختصر جملے میں کہتا ہوں, یہ تشریح اس کی باقی جگہ پر ہو چکی ہے, ایک دو سوال بھی بعض مومنین نے کیے, ہم کوشش کریں گے آخری مجلس میں تھوڑا سا وقت نکال کر ظاہر کل ہے پرسوں ہے آخری مجلس, پرسوں تھوڑا وقت نکالیں گے آدھا ٹائم مجلس کا آپ کے سوالوں کے جوابات کے لیے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. بعض عزیزوں نے سوال بھی کیا ہے کہ ان چیزوں کی وضاحت کریں مثلا فلاں مطلب کی, یہ سابقہ مجالس میں ہو چکی ہے جن کی وضاحت آپ نے مانگی ہے. اور مثلا احمد کی انہوں نے کہا کہ آپ نے اشارہ کیا روایت کے اندر بے وقوف کی, ہو چکی ہے یہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے سابقہ مجالس جو میں ایڈریس دیتا ہوں. وقت ہوگا اگر آپ کے پاس, ویب سائٹ کا نام ہے islamimarkaz.com, اس پر آپ رجوع کریں انشاءاللہ وہاں موجود ہیں. یہ مقصد خلقت انسان کو سمجھے, اگر ہم مختصر لفظوں میں یہ عرض کروں کہ دین انسان کو کیا بنانا جاتا ہے. اسلام خداوند تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کو بنا کے بھیجا ہے, جو انہیں بننا تھا وہ بنا کے بھیجا ہے. انسان کو الگ تھلگ بنایا ہے, انسان کو انسان بنا کے نہیں بھیجا, انسان کو انسان بننے کے لیے بھیجا ہے. یہ سب سے بڑا امتیاز ہے انسان کا, یہ سب سے بڑا درجہ ہے انسان کا, اس کو انسان بننے کے لیے بھیجا ہے, بنا کر نہیں بھیجا. اب یہ جتنا اہتمام ہے جتنا انتظام ہے یہ سارا اس مقصد کے لیے ہے کہ یہ انسان اپنے اس مقصد تک جا پہنچے. اس کا عنوان کبھی خلافت مقام خلافت الہیہ ہے, کبھی اس کا نام تکامل ہے, کبھی انسان اس کا نام مقام انسانیت ہے, کبھی اس کا نام قرآنی نام لقاء اللہ ہے کہ انسان لقاء اللہ کے لیے پیدا ہوا ہے. لقاء اللہ سے مراد ایسے نہیں جیسے ہم دفتر میں جا کے کسی کو ملتے ہیں یا آپ کسی رہنما کو جا کر ملتے ہیں. لقاء اللہ یعنی منبع کمال تک ایک ناقص موجود جو خاص پہ پیدا ہوا ہے, اس نے کمال حاصل کر کے تکامل حاصل کر کے خدا تک پہنچنا ہے. جو جو کامل تر ہوتا جاتا ہے یہ خدا کے قریب تر ہوتا جاتا ہے, اور جو جتنا ناقص ہے اتنا خدا سے دور ہے. برزخ میں روکنے کا مطلب یہی ہے کہ تم ابھی ناقص آ گئے ہو, کیونکہ وقت تو لمٹ تو پوری ہو گئی تھی, ٹائم اوور ہو گیا تھا, ٹائم اوور ہو گیا, ٹرانسفر ہو گیا تم ادھر, لیکن اب آگے نہیں جا سکتے, یہیں پہ تمہیں رکنا ہے. جنت و جہنم ابھی موجود ہے. یہ شخص جن کے بارے میں رسول اللہ کی وہ فرمایا ایک بہت لائق شاگرد, امیر المومنین کے لائق شاگردوں میں سے بہت سارے تھے, ایک قمیل ابن زیاد تھے, ایک ابو ذر تھے, اس طرح کے ساتھی. ایک دن یہ زید ابن حارثہ صبح اٹھے, رسول اللہ نے پوچھا کیف اصبحت, اس کس حالت میں صبح کی ہے تو نے, تو جو رات کو سویا ہے جاگا ہے, کیف اصبحت, کیسے صبح کی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ یقین, یقین کی حالت میں صبح کی ہے. رسول اللہ نے پوچھا کہ یقین کی علامت ہوتی ہے, ومن علامہ, علامت کیا ہے تیرے یقین کی؟ تو علامت بتانے لگے شاگرد استاد کو, علامت بتانے لگا کیا علامت ہے. کہا کہ ابھی اسی آن اسی حال میں جو آپ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں, اسی وقت جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, جہنمیوں کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں, ان کی چیخوں پکار سن رہا ہوں, اور اگر اجازت دیں تو بتا دوں کون کون اس وقت کس حالت میں ہے. اس وقت حضرت نے روایت میں اس طرح حضرت نے انگلی اٹھائی اور مشک شہادت اپنے لبوں میں رکھی اور فرمایا خاموش, اس سے آگے راز ہے وہ تو نے نہیں بتا. اور یہ قرآن بھی فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ کثرت طلبی سے, یہ کثرت طلبی سے اگر نکلو, اس مشغلے سے نکلو, الحاق متقاصر, یہ زیادہ بٹورنے نے تمہیں مشغول کر دیا ہے, اگر تم اس سے نکلو تو تمہیں بہت سارے حقائق نظر آئیں گے. الحاق متقاصر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون, ان قریب تم جان جاؤ گے, ان قریب تم جان جاؤ گے. کیا جانو گے؟ کلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم, اگر تم علم یقین حاصل کر لو آج اسی زندگی میں جہنم کو آنکھوں سے دیکھ لو. ثم لترونها عين اليقين, پہلے علم الیقین دیکھو گے پھر عین الیقین دیکھو گے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, پھر اس وقت تم نعیم الجنت کے بارے میں پوچھو گے, وہ بھی آنکھوں سے دیکھ لو. ابھی موجود ہے جنت و جہنم, ابھی موجود ہے, نہ کہ جنت و جہنم بعد میں یہ دنیا ختم ہوگی تو بنائی جائیں گی. خدا و تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر دے گا کہ دنیا ختم ہو رہی ہے, ابھی جنت اور جہنم بناؤ. کیوں جو مر رہے ہیں سیدھے جنت میں نہیں جا رہے ہیں, برزخ میں روکے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ادھورے مر گئے ہیں, مکمل نہیں ہوئے. نہ مکمل کافر ہوئے نہ مکمل مومن ہوئے, آدھے رہ گئے. ان سب کو روکا ہوا ہے, یہاں پر روکا ہوا ہے تمہیں کہ کمال تک پہنچو گے پھر وہ مقصد جس کے لیے پیدا کیا تھا وہ حاصل نہیں کیا. پھلانگے چھلانگے لگاتے لگاتے یہاں تک تو آ گئے ہو تم, لیکن ان چھلانگوں نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. تمہیں کمال تک پہنچنا ہوگا. کیسے پہنچو گے؟ اب جو کر آئے ہو ابھی اس کی انتظار میں رہو. اگر کوئی نیک اولاد چھوڑ آئے ہو اب اس کی انتظار میں رہو. اگر کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ آئے ہو, صدقہ جاریہ سے مراد یعنی ایک ایسا اکاؤنٹ کھول آئے ہو جو مرنے کے بعد ایکٹیو یہاں پر ہے, نتیجہ آپ کو وہاں مل رہا. اگر کوئی ایسا کام کر آئے ہو, کوئی ایسی سنت قائم کر آئے ہو, کوئی ایسا کار خیر کر آئے ہو جس سے وہ باقی ماندہ لوگ استفادہ کر رہے ہیں, تم یہاں پر اس سے حصہ لے رہے ہیں, اس سے تیری مشکل یہاں حل ہوگی. بعض علماء نے اس بارے میں اچھی حکایتیں نقل کی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی مرحوم آئے اپنے کسی عزیز کو خواب میں آئے. عموماً خوابیں مستند نہیں ہوتی, نہ ہی ہم خوابوں کا حوالہ دیتے ہیں, لیکن یہ تربیتی نقطے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ خواب میں آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کہ اس عالم میں کیا گزر رہی ہے. کہا کہ سخت ضرورت ہے آپ کے تعاون کی. زندہ کو کہا, مرحوم نے کہا کہ آپ کے تعاون کی آج سخت ضرورت ہے. تو کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ کہا کوئی زیادہ زحمت نہیں دیتے, زیادہ بڑا کام نہ کرو ہمارے لیے. یہ جو صبح اٹھ کے یہ مرغی کے چوزوں کو جو دانہ ڈالتے ہو, یہ دانہ ڈالتے ہوئے ہماری نیت کر لیا کرو, اس سے بھی ہمیں فائدہ مل جائے گا. اتنا سا کام بھی اگر ہماری نیت سے کر دو, ہماری بڑی بڑی مشکلیں تیرے چھوٹے چھوٹے کام سے حل ہو جائیں گی. عزیزان جن کے آبا اس دنیا میں نہیں ہیں اور جو مرحوم جا چکے ہیں, انہیں مت بھولیں کہ چھوٹے چھوٹے کام ان کی بڑی بڑی مشکلات حل کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کا نام عمل کھلا ہوا ہے اور اختیار عمل چھین لیا گیا ہے. نام عمل کھلا, فائلیں کھلی ہوئی ہیں, عمل کا اختیار نہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کو عمق میں گہرائی میں جا کر سمجھے, سرسری نہ سمجھیں کہ ہم چھلانگے لگاتے ہوئے پہنچ جائیں فقط جنت میں پہنچ جائیں. جنت ایک نعمت انعام ہے آپ کے لیے, اس کامیابی کا انعام ہے جو آپ کو نصیب ہوگی, مقصد جو پائیں گے آپ. زندگی کے معنی کو سمجھیں, ہر چیز کے عمق کو سمجھیں. عمق نہیں سمجھا گیا, گہرائی میں نہیں اترے گئے. جن چیزوں کی گہرائی ہے ان کی گہرائی میں جانا ایمان ہے, علم ہے, معرفت ہے. لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ڈائمنشنل نہیں ہے, ان کا عمق نہیں ہے. جس کا عمق نہیں ہے اس کے عمق میں جانا موت ہے. ایک ایسا حوض آج کل وہ بناتے ہیں گھروں کے اندر بھی باہر بھی نہانے کے لیے, عمنی دوسرے بھی بناتے ہیں غیر مومن بھی, سوئمنگ پول بناتے ہیں گھروں. اگر یہ بھرا ہوا ہو تو اس میں چھلانگ لگائے انسان مسل جائے, گوتا لگائے, تہ میں جائے, بچ جاتا. لیکن اگر یہ خالی ہو, تھوڑا سا ایک فٹ پانی ہو, یہ چھ انچ پانی کھڑا ہوا ہو فرش پر, اور آپ گھر کی چھت پر چڑھ کے اوپر سے ٹائم مارے, اس کی گہرائی میں عمق میں جانا چاہیں, تو فوراً ایمبولینس ہی اٹھائی گی آپ کو. اب گھر والوں کے لیے بھی اٹھانا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم ایک ایسی چیز کی گہرائی میں جانے کی کوشش کر رہے ہو جس کی گہرائی نہیں, جس کی گہرائی نہیں ہے, ڈیپتھ نہیں ہے, بنایا نہیں گیا. جس کے ڈیپتھ ہے ہی نہیں ہے تم اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہتے ہو. جب اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے. یہی تمہاری حرکت تمہیں ہلاک کر دے. آئے دن سنتے ہیں کتنے لوگ اسی طرح سے ہلاک ہو گئے, اس چیز کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کی جو گہری نہیں تھی. جس کی گہرائی میں اترنا ہے اترو, لیکن غرق نہیں ہونا. گہرائیاں غرق بھی کرتی ہیں, یہ توجہ کرنا. بعض لوگ دین کی گہرائی میں گئے, غرق ہو گئے, ڈوب گئے, مر گئے وہیں پر. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیراشوٹ پہنے بغیر, آکسیجن کا کیپسول لگائے بغیر, ریہرسل بغیر, سٹیمنا بڑھائے بغیر, کسی ٹریننگ تربیت بغیر سمندروں کی تہ میں اترے پھر واپس نہیں, وہی وہ مگرمچھ کھا گئے ان کو, وہی وہ کسی مچھلی کا شکار ہو گئے وہاں پر. جب جانا ہے تمام حفاظتی امور کے ساتھ, آگاہی کے ساتھ گہرائی میں اترو, ورنہ ایسے جاہلانہ غوطے لگانا شروع کر دیے تو کسی جانور کا شکار ہو جاؤ گے. کس طرح ہوا ہے, آج ایسے حیوان بہت سارے ہیں شکاری کہ جوانوں کو مختلف ناموں سے دین میں گہرائی کے بہانے سے آ کے غرق کر دیتے ہیں, خود بھی غرق ہیں ان جوانوں کو بھی غرق کر دیتے ہیں. کتنے آج ایسے سلسلے شروع ہیں عرفان کے نام پر, صوفیت کے نام پر, فلاں کے نام پر, کہ ہم آپ کو دین کی گہرائی میں اتارنا چاہتے ہیں. وہ ویسا دین کی گہرائی میں اتارا کہ موت کے گھاٹ اتار دیا. بس جن چیزوں کے ہیں یہ ڈائمینشن ہے, ان کا گہرائی ہے, ان میں آمادگی کے ساتھ اترنا ہے. کسی استاد کی رہنمائی میں, کسی کوچ کی رہنمائی میں اس کی گہرائی میں جانا ہے, کسی ایسے شخص کی گہرائی میں جانا ہے جو جانتا ہو اس کی گہرائی. اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن کی گہرائی میں اترنا ہے تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا, کیونکہ قرآن اپنے دروازے ہر ایک کے اوپر کھولتا نہیں ہے, اہل بیت پر کھولتا ہے, امام پر کھولتا ہے, معلم قرآن پر قرآن اپنے در کھولتا ہے. آپ دیکھیں اسی زمانے کی مثالیں ہیں, بعض لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے, قرآن کی وجہ سے گمراہ ہوئے. خود آیت قرآن ہے, جب ایک آیت قرآن نازل ہوتی ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن جن کے دلوں میں کفر ہے ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن کی آیت ہے لیکن گمراہ دل اس آیت قرآن سے گمراہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو نہیں ہے قرآن شناس و قرآن فہم, خود بھی گمراہ ہوئے, دوسروں کو بھی گمراہ کیا. آپ کتنی گمراہ راستے ہیں جن کے حوالے قرآن سے دیے جاتے ہیں. قرآن یوں کہتا ہے, قرآن ہدایت کی کتاب ہے, گمراہی کی کتاب نہیں, کتاب حق و کتاب ہدایت ہے عزیز من. پس قانون یہ ہے کہ جن چیزوں کی گہرائی ہے, عمق ہے, ان کی گہرائی میں تجھے اترنا ہے, ان کے سطح پر تیراکی مت کر, ان کے ساحل پہ ڈیرے مت جمع. کربلا گہرا سمندر ہے, ساحل میں جائے گا تجھے فقط یہ چیزیں نصیب ہوگی جو ظاہر ہے, اور اگر سطح کربلا پہ جائے گا چند واقعات تجھے ملیں گے کربلا میں. لیکن تو اگر کربلا کی گہرائی میں پہنچ, تجھے آج کے حالات کا رائے حل ملے گا کربلا, آج کی ملت کی نجات ملے گی تجھے اگر کربلا کی گہرائی میں پہنچ. ساحل پہ کچھ اور ملتا ہے, سطح پہ کچھ اور ملتا ہے, گہرائی میں کچھ اور رکھا ہوا ہے. موتی گہرائی میں رکھے ہوئے ہیں, گوہر گہرائی میں رکھے ہوئے ہیں, لیکن جن چیزوں کی گہرائی نہیں ہے, ڈائمنشنل نہیں ہے, ان کی گہرائی میں نہ جا, ہلاک ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, نابود ہو جائے گا جن کی گہرائی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کی لمبائی نہیں ہے, کچھ چیزیں ہیں جن کی چوڑائی نہیں ہے, کچھ چیزیں ہیں جن کی گہرائی نہیں ہے. مت جا ان چیزوں کے اندر جن میں گہرائی نہیں ہے, اور جن میں گہرائی ہے اور تو تیار نہیں ہے گہرائی میں اترنے کے لیے, تو بھی اس کی گہرائی میں مت جا. پہلے تیاری کر, پہلے تربیت حاصل کر, پہلے آمادہ ہو. آپ جو بچہ آپ کا تیرنا نہیں جانتا, اگر نہانے چلا گیا, ایک دن خبروں میں آتا ہے اتنے ڈوب گئے, یہ جھیل جو ہے ادھر آپ کے قریب شہر کے, جی آئے دن اس میں خبریں آتی رہتی ہیں نا کہ اتنے جوان ڈوب گئے. اس میں کیوں ڈوب جاتے ہیں؟ شوق ہے, تیرنے کا شوق ہے, طریقہ نہیں آتا. یہ چیز ڈبو دیتی ہے انسان. پہلے سیکھو, تیراکی سیکھو, پھر نہاؤ, پھر تیرو وہاں جا کر, پھر بھی احتیاط کے ساتھ اپنے اصولوں کے تحت. یہی حال ہے, اگر جن چیزوں کی گہرائی ہے آپ تیار نہیں ہو, تیراک نہیں ہو, غواص نہیں ہو, ان میں بھی نہ اترو. یہ تعمق یعنی ان کی گہرائی میں جانا, جن کی گہرائی میں اترنے کے لیے تمہیں کوئی اندازہ نہیں, تم تیار نہیں, آمادہ نہیں, ان کی گہرائی میں جانے سے گمراہ ہو جاؤ گے, ہلاک ہو جاؤ گے, کافر ہو جاؤ گے. کفر کی پہلا پہلا رکن تعمق ہے. تعمق یعنی کسی چیز کے عمق میں, گہرائی میں جانا بے جا طور پر, بے جا طور پر, غیر معقول طور پر, کاذب طور پر, جھوٹے طور پر اس کی گہرائی میں جانا, کہ کفر کا پہلا رکن ہے. وہ چیزیں جن میں گہرائی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں جن میں گہرائی نہیں ہے, اور مت جاؤ. بعد میں گہرائی ہے لیکن تم تیار نہیں ہو. اب جملہ ایک چیز توجہ کریں جو باعث کفر بن جاتی ہے, جب انسان گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتا ہے, سوال اٹھانا شروع کرتا ہے ذات خدا کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں. بہت گہرائی ہے, جتنی گہرائی ذات حق کی ہے اتنی کسی اور میں, کسی اور موضوع میں نہیں. ایسی گہرائی نہ ختم ہونے والی گہرائی, لیکن ہر آدمی اس میں جھانک نہیں سکتا. اس گہرائی, اس سمندر معرفت خدا میں جانے کے لیے آپ کو پہلے بہت ساری تمرین, بہت ساری مشق کرنی پڑے گی, پھر اس سمندر میں اترو گے. ورنہ کتنے لوگ گئے بغیر تیاری کے, معرفت بحر خدا میں اترے, گہرائی میں گئے, غرق ہو گئے, تباہ ہوئے, دوسروں کو بھی تباہ کیا تھا. یہ آج جتنے سلسلے گمراہی کے بنے ہوئے ہیں, جو عرفان کے نام پر, صوفیت کے نام پر گمراہ سلسلے ہیں, بہت سارے درست بھی ہیں, گمراہ بھی ہیں, دونوں ہیں. وہ جو گمراہ ہیں کیسے گمراہ ہو گئے؟ اس وجہ سے کہ اس گہرائی میں جانے کے قابل نہیں تھے, کافر ہو گئے. ہیں ایسے لوگ جو خدا کے معرفت میں گئے. مثلا ہے ایسے, ابھی آپ کے ملک میں, آپ کے ملک میں باہر, ایک فائدہ پڑھنے کا نہ پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان گمراہوں کے بارے میں بھی کچھ بھی نہیں جانتا. اگر ہدایت کا پتہ نہیں ہے تو غلطی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. گمراہ سلسلے کتنے ہیں. کتاب نہ پڑھنے کے فوائد میں سے یہ نوٹ کر لیں کہ مطالعہ نہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو گمراہوں کا علم نہیں ہوتا. ہے بہت سارے گمراہ لوگ ہیں جو معرفت خدا کو انہوں نے موضوع قرار دیا اور گمراہ ہو گئے, جنہیں ہر چیز خدا نظر آتی ہے. ہر درخت خدا ہے معاذ اللہ, یہ چاند ستارے خدا ہے معاذ اللہ. گمراہ کیسے گمراہ ہو گئے؟ انہوں نے تعمق کیا ہے, گہرائی میں گئے ہیں بغیر تیاری کے, گہرائی میں گئے ہیں. اور امیر المومنین اسلام فرماتے ہیں کفر, کفر کا پہلا رکن تعمق ہے, یعنی بے جا طور پر کسی کی عمق میں, گہرائی میں جانا, جس کے لیے تیار نہ ہو سکتا, یہ پہلا رکن ہے. اور یہ معاشرتی برائیاں بھی اس سے پھیلتی ہیں, تعمق سے. بس کچھ لوگ ہیں, لوگوں کی زندگیوں میں گہرائی میں جانا چاہتے ہیں. تو کیوں, آپ کو تجسس ممنوع ہے, دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنا ممنوع ہے, حرام ہے, مت جھانکو. دوسروں کی زندگیوں میں مت جھانکو. بس یہ پڑوس والے گھر ہیں, ان کا آپس میں میاں بیوی کا کیا جھگڑا رہتا ہے, ان کے ساس کا سسرال کا کیا جھگڑا رہتا ہے, ہم سارا راز ان کا کشف کریں, اور کشف کر کے پھر سارے محلے کے اندر پھیلائیں, یہ گناہ ہے, یہ جرم ہے, یہ تعمق غلط ہے. کسی کی زندگی کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کرو, وہ اس کی ذاتی معاملات ہیں. اگر وہ بتانا بھی چاہے تو اس کو منع کرو کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے, مجھے آگاہ نہ کرو اپنی ذاتی زندگی سے. بعض لوگوں کے اندر ہلکا پن ہے, اپنی زندگی کے راز دوسروں کے سامنے اگل دیتے ہیں, اپنے آپ کو رسوا کرتے ہیں, اپنے آپ کو بے عزت کرتے ہیں, اپنے آپ کو معاذ اللہ دوسروں کے سامنے ننگا کرتے ہیں. نہ کریں یہ کام, زندگی کے راز دوسروں کو مت بتائیں. وہ خطبہ جو رسول اللہ نے عقد کے طور پر امیر المومنین اور جناب سیدہ کے مابین عقد کے موقع پر خطبہ پڑھا, اس نے یہ ہدایات بیان فرمائی. زوجہ و زوج جو شادیاں کرتے ہیں ان کے حقوق میں حضرت نے بیان فرمایا کہ مثلا لڑکی کسی گھر کی ہوتی ہے, لڑکا کسی گھر کا ہوتا ہے, اب یہ دونوں آپس میں میاں بیوی بن گئے. اب لڑکی آتی ہے عموماً لڑکے کے گھر, تو یہاں آ کے کچھ حقائق جانتی ہے, باخبر ہوتی ہے, اسے حق نہیں بنتا کہ وہ فوراً روز ایس ایم ایس کرے کہ آج اس گھر میں یہ ہو رہا ہے, آج اس گھر میں یہ ہو رہا ہے. نہ, اگر یہ کام کر رہی ہے غلط کام کر رہی ہے. اور اسی طرح اپنے ماں باپ کے حالات ادھر نہ منتقل کرے, ادھر کے حالات ادھر, کیونکہ وہ ایک الگ گھر ہے, یہ ایک الگ گھر ہے, اس کے اپنے راز ہیں, ان کے اپنے راز ہیں, ان کے راز راز رہنے دو, ان کے راز بھی راز رہنے دو. कष्टा से राग न बनो, इस तरह से हताकी न करो। कई चीजें ऐसी हैं जिनकी गहराई में जाने से हमें रोका गया, या इस वजह से उनमें गहराई है ही नहीं। अभी मसल अरेजनी में इशारा कर दू, आप तवज्जो कर लेंगे इससे क्या। मसल एक जो बात पाकिस्तान में छेड़ देते हैं, जो हला एक अलमय अतहार की विलादत के बारे में छेड़ देते हैं, बस उनकी विलादत कैसे हुई, किस कैफियत हुई, फिर इसमें गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, आखिर इस गहराई का इंतहा क्या निकलती है, गुमराही की सूरत है। ये वो मौजू है जो तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया, मत उतरो इस मौजू की गहराई में, मत उतरो इस राज में न उतरो तुम। जब ये छेड़ोगे आवाम के सामने और इसमें फिर अपनी जहालत के पलंदे बनाओगे और जहालत के जरिए जो भी कहोगे, तुम खुद भी गुमराह हो जाओगे, हलाक हो जाओगे और चंद और की गुमराही का भी बाइस बन जाओगे। ये मौजू बंद करो। देखिए खुदावंद तआला ने अपने सुफराए इलाही अंबिया व अइमा अतहार इन उसमें बनाए, मॉडल बनाए हमारे लिए, और बनाकर इनके कई पहलू हैं, मासूमीन की जिंदगियों के बहुत पहलू हैं, और कुछ पहलू ऐसे हैं जो खुदा ने अपने साथ मखसूस रखे हैं, कुछ पहलू ऐसे हैं जो खुद उनके लिए मखसूस हैं, कुछ पहलू हैं जो उनके पैरोकारों के लिए उम्मत के लिए हैं। यानी मैं यूं कहूं कि फर्ज करें जिस तरह मसल ये मकान मुकद्दस है, ये हुसैनिया है, अज़ा खाना, इसके कई दरवाजे हैं, आमने सामने दरवाजे, कुछ दरवाजे बंद हैं और कुछ दरवाजे खुले हुए हैं। चाहिए क्या हमें मजालिस में शिरकत करने वालों को कि खुले दरवाजों को इस्तेमाल करें, बंद दरवाजों के सामने भीड़ ना लगाएं, यही है ना अदब। वरना खुला दरवाजा इधर पड़ा हुआ है, सारे बंद दरवाजे के पीछे लाइन लगा के खड़े हुए, ये गलत काम कर रहे हैं आप। ये दरवाजा आप कहेंगे जी दरवाजा तो है ना, क्यों लगाया है, तो लगाया है लेकिन आपके लिए नहीं लगाया, और भी बहुत सारे बताते थे किसी और मकसद के लिए, इमरजेंसी गेट है या किसी और मकसद के लिए, हर दरवाजा तो आपके लिए नहीं है। इतने खुदखा न बनो कि जो दर नजर आए दुनिया में तो भी मेरा है, वरना ये कितनी हवेलियां बनी हुई है आपके घर के अड़ोस पड़ोस में, जो दरवाजा देखो उसमें घुस जाओगे अंदर, आपके लिए नहीं है दरवाजे, लोगों ने बहुत सारे और मकासद के लिए लगाए हुए हैं। आपके लिए जो दरवाजा खुला रखा है सिर्फ उसी से आना जाना रखो, ये अदब है, जिंदगी का अदब है। अजीजान, अल्लाह ने इन हस्तियों को पैदा किया, इन हस्तियों को हमारे लिए रोल मॉडल बनाया, उस्वा बनाया, और इनकी जिंदगियों के कई पहलू हैं, कई दर हैं, लेकिन कुछ दर खुदा ने फरमाया कि ये सिर्फ मेरे ऊपर खुलते हैं, तुम्हारे ऊपर नहीं खुलते, तुम्हारे ऊपर बंद है इनके ये दर, ये सिर्फ मेरे ऊपर खुलते हैं। कुछ दर हैं जो खुद उनके ऊपर खुलते हैं और किसी के ऊपर नहीं खुलते, सिर्फ एक दर इनकी जिंदगियों का, इनकी हयात तैयबा का खुदा ने बनाया अवाम के लिए, पब्लिक गेट बनाया, कौन सा दर, सीरत अहले बैत, सीरत अहले बैत, ये तुम्हारे लिए है, इसमें जितनी रफ्त आमद कर सकते हो करो, ये पब्लिक दरवाजा है, हम उस दरवाजे में नहीं जाते। सीरत के दरवाजे से कब कौन गया है, कब गए हैं हम, सीरत मासूमीन के दरवाजे से कब मासूमीन की जिंदगी में गए हैं, नहीं जाते, उन दरवाजों से जाते हैं जो हम पर खुले हुए नहीं, उन दरवाजों से, वो है लेकिन वो अल्लाह के इल्म में है, हमारे इल्म में बंद है, हम पर बंद है, हर आलिम पर बंद है, हर इंसान पर बंद है वो दरवाजे, उनमें जाने की कोशिश न। ये वो दरवाजे कि जिब्रील कहते हैं मुझ पर भी बांध है बात दरवाजा, लौ दलो तो अनमोल लख तरख, तो यहां से आगे मैं नहीं जा सकती, मुझ पर भी बांध, मेरी भी एक हद है, उस हद से आगे मुझे भी इजाजत नहीं है, ये गुमराही है। हजरत फरमाते तअम्मुक, बेजा तअम्मुक, बेजा गौर करना, बेजा गहराइयों में उतरना, ये इंसान की गुमराही का सबब बनता है। जिन चीजों की गहराई है आबादगी पैदा करो, उसकी गहराई में जाओ ताकि आपको गौहर नसीब हो, लेकिन जिनकी गहराई नहीं है या गहराई है तुम उस काबिल नहीं हो, नहीं जाओ उन चीजों की गहराई में, ना उतरो, मना कर दिया गया है उन चीजों में भेजा। तामुक करना ये कुफर का पहला सुतून है, इससे इंसान काफिर हो जाता है। बहुत सारे लोग जो कुफर की वादी में चले गए, तामों के बेजा किया, तामों के बेजा से सवाल बेजा पैदा हुआ और शुभ बेजा पैदा हुआ, ये बेजा शुभ अब हल नहीं हो सकता, किसी से हल नहीं हो सकता। بعض اوقات ایسی گرہ لگا دیتا ہے انسان، ایسی مشکل کھڑی کر دیتا ہے، پھر کسی سے حل نہیں ہوتی. بس اوقات انسان ایسی بیماری اپنے آپ کو لگا لیتا ہے، کسی طبیب سے علاج نہیں ہوتا، اس کا علاج صرف موت ہے، تو مر سکتا ہے ابھی. یہ لوگ جن کو مہلک سرطان ہو گئی ہے، یہ لوگ جن کو ایڈز ہو گئی، ایڈز وہ بیماری ہے جو اپنی حماقت سے انسان اپنے آپ کو لگا لیتا ہے. اور جب لگا لے تو اب کیا کریں؟ ڈاکٹروں کو متہم کریں کہ تم کیسے ڈاکٹر ہو، میری ایڈز کا علاج نہیں کر سکتے؟ جواب یہ کہ بے وقوف تم ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ گرا اگر تم نے لگا لی، اس گندگی میں اگر تم کودے، کوئی علاج نہیں کر سکتا تمہارا، ہلاکت ہے صرف. نہ کہو گے اب حل کرو آ کر. اگر بے جا تعمق کرو گے، بے جا گہرائیوں میں اترو گے، بے جا شبہ پیدا ہو گے، ان شبہوں کو کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، چونکہ وہ تمہارے نفسیاتی شبہ ہیں، علمی شبہ نہیں ہیں. بعض اوقات دیکھیں مشکل ہوتی کہیں اور ہیں، ہم ڈھونڈتے کہیں اور ہیں. بارہا اتفاق ہوا ہوگا کہ آپ نے بوٹ پہنا، جراب پہنی، چند قدم چلے، اس میں ریت ذرہ سنگریزا محسوس ہوا، آپ نے فوراً چلتے چلتے بوٹ اتارا، اس کو جھاڑا، پھر پہنا، دیکھا پھر ریت چبھ رہی ہے، پھر دو قدم چل کے پھر بوٹ اتارا، پھر اسے ریت نکالی، پھر پہنا، پھر ریت چبھ رہی ہے. اگر آپ 10 دفعہ بھی بوٹ اتاریں، پھر آخر کار جب نہیں نکلتی تو اس میں ہاتھ مارتے ہیں تلاش کرنے کو، میخ یا کوئی ایسی چیز نہ چپکی ہوئی نہ ہو، پھر بھی کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی، بوٹ کلیئر ہو جاتا ہے، پھر پہنتے ہیں، پھر ریت چبھتی ہے. اصل میں مشکل جراب میں ہے، نہ کہ بوٹ میں ہے. ذرہ ریت جراب میں پھنسا ہوا ہے کہ بوٹ میں نہیں ہے. جو ذرہ جراب میں ہے وہ بوٹ میں تلاش کرو تو مشکل حل نہیں ہوتی. اکثر اوقات نفسیاتی الجھنے ہم کتابوں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم دین میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. دین وہ الجھنے حل کرتا ہے جو انسان کی فہم میں پیش آ جائیں، کسی مطلب کو حل کرنے میں پیش آ جائیں، لیکن جو تیری ذہن کے اندر، تیری کیڑی کھوپڑی کے اندر جو الجھن پیدا ہو گئی ہے، وہ کوئی ڈاکٹر حل کر سکتا ہے، دین حل نہیں کر سکتا. اور ممکن ہے بعض ہوگا تو ڈاکٹر کے بس میں بھی نہ ہو. مثلا یہ وسواسی جس کا وضو نہیں ہوتا، پوری ٹینکی خالی کر دیتا ہے، اس کا وضو نہیں ہوتا، پوری جھیل خشک ہو جاتی ہے، اس کا غسل نہیں ہوتا. ہے ایسے لوگ، بازو دھوتا ہے پھر شک ہو جاتا ہے، پھر دھوتا ہے پھر شک ہو جاتا ہے اس کو. تو اب یہ کسی فقی کے پاس آئے کہ ایو الفقی، میرا وضو نہیں ہوتا، آپ مجھے وضو ٹھیک کر کے دو. تمام دنیا کے فقہا مل کر بھی فتوے دے کے اس کا وضو ٹھیک نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ مشکل وضو میں نہیں ہے، مشکل اس کی کھوپڑی میں، وسوسہ میں مبتلا ہے. وسوسے میں کیوں مبتلا ہوا؟ بے جا تعمق سے، بے جا غور کرنے سے. اس نے کیا غور کیا؟ اس نے یہ غور کیا کہ یہ بال ہے، یہ بال جو میری جلد کے اوپر ہے، شاید اس کی جڑ میں پانی ابھی نہیں گیا. وہ اتنا وضو کے بارے میں کیوں غور کرتے ہیں کہ بال کی جڑ میں پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے؟ اتنا حکم نہیں دیا گیا یہاں تک پانی پہنچانے کا، کہا گیا کہ اوپر پانی بہا دو، جہاں پہنچا ہے یا جہاں نہیں پہنچا، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. جس طریقے سے ادب سے کہا گیا پانی بہا دو، بس بہا دو، انشاءاللہ پانی جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا ہے. اب پانی پہنچ گیا ہے تو کہیں نہیں پہنچ رہا ہے، تو اٹک گیا ہے یہاں پر. بے جا غور، بے جا تعمق، یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے. بات لمبی تھی، وسیع تھی، میں نے مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ تاکہ اگلا رکن بھی آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے، لیکن آج فرصت نہیں ہے. درود پڑھیے محمد والے مسلم. انسان کے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، کفر انکار کو کہتے ہیں. ایمان اقرار ہے اور کفر انکار ہے. کفر انسان کے وجود کے اندر آ جاتا ہے اگرچہ باہر لیبل ایمان کا لگا ہوا ہو. جب انسان حقائق کا منکر ہوتا ہے، انکار کرتا جاتا ہے، تدریجاً وادی کفر کے اندر قدم بہ قدم داخل ہوتا جاتا ہے. اور بعض اوقات اتنا وادی کفر میں آگے چلا جاتا ہے اتنا ظالم ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقت جو اس کی آنکھوں کے سامنے عیاں ہے دیکھ رہا ہے اس کا بھی منکر ہو جاتا ہے. اسے پتا ہے یہ آل رسول ہے, یہ خاندان رسول ہے, لیکن اس کی آنکھوں کے اوپر اس طرح پٹی چھا جاتی ہے کفر کی, اندھا ہو جاتا ہے. جانتا ہے یہ کون ہے, اقرار بھی کر رہا ہے کہ یہ اہل بیت ہے, کہہ بھی رہا ہے کہ آپ آل رسول ہو, لیکن لوٹ بھی رہا ہے, قتل بھی کر رہا ہے. عزیزان یہ خطرہ ہمیشہ ہر ایک کی کمنگاہ میں بیٹھا ہوا ہے. ان اسباب سے بچنے کی ضرورت ہے اور بڑے بڑے اس میں پھنس جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ شمر امیر المومنین کی فوج کا سپاہ کا حصہ تھا پہلے, جنگ سفین میں امیر المومنین کا ساتھی تھا اور امیر المومنین کی فوج کا افسر تھا, اس کی کمان میں ایک دستہ تھا پورا, یہ جرنیل تھا یا جو بھی عہدہ اس زمانے میں تھا, امیر المومنین کی فوج کا بڑا افسر تھا, سینئر افسر تھا اور لڑا, زخمی بھی ہوا. امیر المومنین کے ہمراہ امیر شام کے خلاف لڑا, یزید کے باپ کے خلاف لڑا, زخمی بھی ہوا, لیکن کربلا میں آیا امیر المومنین کے فرزند کو قتل کرنے کے لیے, امیر شام کے بیٹے کا سپاہی بن کر. توجہ کریں, امیر المومنین کا سپاہی جو یزید کے باپ کے خلاف لڑا کربلا میں, معاویہ کے بیٹے کا سپاہی بن کر علی کے بیٹے کو قتل کرنے آیا. بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو اس کفر تک پہنچا دیتی ہیں, اس عالم تک پہنچا دیتی ہیں, جو اس کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے. یہ لائن جب آیا کوفہ سے عبید اللہ سے, ساتھ خط لے کر آیا, اس کے لیے ام البنین کے بیٹوں کے لیے کہ ان کو امان نامہ مل جائے, ام البنین کے بیٹوں کے لیے یعنی جناب عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے عبید اللہ سے امان نامہ لے کر آیا. کہا کہ اس لیے کہ یہ محترمہ میرے قبیلے سے ہیں, قبیلے کا احترام کیا اس نے کہ یہ خاتون میرے قبیلے سے ہیں اور ان کے بیٹے کربلا میں حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہیں. ان کا خیال آیا لیکن رسول اللہ کی اولاد کا خیال اس کو نہیں آیا, علی کی اولاد کا خیال نہیں آیا, بطول کے بیٹوں پہ اس کو خیال نہیں آیا, امان نامہ لے کر آئے. بہت ظلم کیا اس لعین نے کربلا میں آ کر, عمر صاحب ٹال مٹول کر رہا تھا, اس نے آ کر عبید اللہ سے خط دکھایا کہ عبید اللہ نے کہا ہے کہ اگر عمر صاحب وقت ضائع کرے تو فوج کی کمان اس کے ہاتھ سے لے لے اور فوراً جنگ شروع کر اور سر حسین لے کر جلد از جلد میرے پاس آ جا. اس لعین نے وہ خط دکھایا اور اس کے بعد عمر صاحب نے جنگ کا اعلان کیا اور عمر صاحب نے لوگوں کو اکٹھا کیا, اکٹھا کر کے لوگوں کو کہنے لگا کہ گواہی دینا, عبید اللہ کے پاس گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے چلایا. سب لوگوں کو اکٹھا کیا, تیر چلایا, جنگ آغاز ہو گئی. عزیزان جب یہ جنگ آغاز ہوئی شمر نے ظلم شروع کیا. سید الشہداء جب خود آخر میں تنہا رہ گئے اور پیکار میں جنگ میں مشغول تھے, اس لعین نے کچھ فوجی تیار کیے, ساتھ سپاہی اپنے تیار کیے, عمر صاحب کے شقی امام کی موجودگی میں, چونکہ سید الشہداء پیاس کی حالت میں جو جنگ کر رہے تھے اس جنگ کا سامنا یہ بزدل نہیں کر سکتے تھے, پیاسے, علی کا پیاسا بیٹا جنگ کر رہا تھا, پانی نہیں پیا, بھوک سے اور خستگی صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا, وہ ساری لاشیں ایک طرف, علی اکبر کی شہادت ایک طرف, وہ مولا کہ جب قبر بنی ہاشم نے بتا دی مقتل سے الیہ الیہ یا مولا, اس وقت حسین علیہ السلام نے اٹھنا چاہا, اٹھا نہیں گیا اور حسین علیہ السلام کی فریاد نکلی على آلاء كسرة زهري هذه يوم الكبر كمي وحسين اس عالم میں جنگ کر رہے تھے اس طرح کی جنگ کر رہے تھے کہ ان کے لیے آسان نہیں تھا حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا اس کے بدلے ان نے تدبیر کی کہ حسین سے توجہ ہٹانے کے لیے جنگ سے اس نے ایک گروہ تیار کیا اور خیام کا رخ کیا جو ہی حسین علیہ السلام کی توجہ ہوئی کہ یہ نبی نے ایک فوج لے کر خیام کی طرف بیبیوں کی طرف بڑھ رہا ہے امام نے جنگ روک لی اور جنگ روک کر وہاں خطاب کیا اے لعینو یا آل ابی سفیان اے آل ابی سفیان اگر تمہارے دلوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے اگر تمہارے اندر قیامت کا ڈر نہیں ہے کونو احرارا فی دنیاکم دنیا میں کم از کم کسی غیرت کا مظاہرہ کرو کب دیکھا تم نے اگر دیندار نہ بھی ہو دنیا دار بھی ہو لیکن کبھی بھی خواتین کے اوپر حملہ نہیں کیا جاتا بچوں کے اوپر حملہ نہیں کیا جاتا اے بے غیرتوں اے لعینو ابھی میں زندہ ہوں میری زندگی میں کسی کی جرت نہیں خیام حسینی تک پہنچ جائے اس طرح سے للکارا سے یہ بچوں آ گئے وہ للکار سن کر یہ بزدل واپس آ گئے اور پھر یہ لعین اس وقت دوبارہ میدان میں اترتا ہے کہ جب سید الشہداء علیہ السلام زخموں سے چور ہو کر زلجنہ سے نیچے تشریف لے آتے ہیں روایات کے مطابق مقتل کربلا میں ایک گودال ہے ایک گڑا ہے وہاں پر سید الشہداء علیہ السلام جب زخموں سے چور ہو کر زین میں بیٹھنے کی سکت ختم ہو گئی جب سنبھلا نہیں گیا اس وقت سید الشہداء علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائی بڑی زحمتوں کے ساتھ تشریف لائے زمین پر کیونکہ بدن میں ہر طرف تیر ہی تیر لگے ہوئے ہر طرف زخم ہی زخم تھا اس وقت یہ نبی آگے بڑھتا ہے سید الشہداء علیہ السلام نے سر سجدے میں سر رکھ دیا سجدے میں سر رکھ کر آخری جملے امام حسین علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے لا الہ الا انت اے پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں لا شریک لک رزق بقضائک و تسلیم امرک اے پروردگار میں تیری قضا کے سامنے تسلیم ہوں تیرے امر کے سامنے تسلیم ہوں اس وقت یہ لعین خنجر لے کر آیا سید الشہداء کی طرف اور اس وقت بی بی تلمہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے یہ لعین جب قریب آتا ہے اپنا جادو خود کرتا ہے جادو خود کر کر کے سجدے میں سید الشہداء کی پشت پہ جادو رکھتا ہے پشت پہ جادو رکھ کر اب یہ خنجر چلانا شروع کرتا ہے پشت گردن سے مضبوط ہے میری پکڑ پشت گردن سے خنجر چلاتا ہے اور ادھر سے بی بی فریاد کرتی ہے وہ مسیح بتا یا حسین یا علی یا فاطمہ یا محمد اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خدا بند حق محمد وعلى محمد ہمارے اس کلیم سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے استخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رحمت کر کے انہیں جواب رحمت میں مقام نصیب فرما جو بیمار علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو ملتمس سے دور کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ان کی حاجات کو پورا فرما وہ کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد پر شر و بلیہ سے محفوظ فرما خداوند بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سے بے نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، میں مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقام سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، خدا اللہ حق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے نجات عطا فرما، خدا مندہ اس ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کراچی و دیگر مقامات پر، ان کی عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان آزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہوں اس کو نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس، بالخصوص شہداء کے لیے، شہداء ایام اعضا کے لیے، وہ بلاقاسم شہداء امام کریم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔